الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اور اس کو ماں اور بچے کی محبت کے ساتھ ریلیٹ کر کے بھی دیکھا اور ماں اور باپ کی محبت کا فرق بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات جینڈر سے پاک ہے. جینڈر کہتے ہیں مذکر یا مؤنث یعنی جنس کے تعین کے ساتھ, لیکن ہم اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہتے ہیں. کبھی کسی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں, یا گاڈ کا تصور ہمیشہ مذکر میں ہی آتا ہے. اس لیے صرف بات سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی ذات نے اپنے لیے ماں کی محبت کو کیوں چنا, کیونکہ یہ وہ انمول محبت ہوتی ہے جو ایک انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ مالک یوم الدین کے تصور میں نہایا ہوتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے بولے ہوئے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے, کیے ہوئے ایک ایک ایکشن کی سزا یا جزا بھگتنی ہے, تو پھر اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی چینج آتی ہے. اور وہ چینج اس کی زبان پہ کس صورت میں آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یہ ایک آیت ہے جس میں حال کی بات بھی ہے اور مستقبل کی بات بھی ہے. عربی زبان میں مضارے کا صیغہ جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے, یعنی اس میں پریزنٹ بھی آتا ہے اور فیوچر بھی آتا ہے. یہاں نعبدو اور نستعین یہ دونوں مضارے کے صیغے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والا اللہ تعالی کے ساتھ ایک عہد بھی کرتا ہے اور ایک وعدہ بھی کرتا ہے کہ اللہ ایاک خاص تیری ہی. بہت ہی اہم لفظ ہے یہاں ایا. دو لفظ ہیں بظاہر دیکھنے میں لیکن اصل میں تین ہیں، حمزہ، یا اور یا. ان تین لفظوں نے توحید اور شرک کے فرق کو واضح کر دیا. یہ فرق اردو میں اسی طرح آئے گا جیسے ہی اور بھی. لکھیے ذرا اپنے پاس، ہی اور بھی. ایک بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیری ہی بیوی ہوں، اور اسی جملے کو ذرا سا چینج کر کے کہہ دے کہ میں تیری بھی بیوی ہوں. یہ فرق ہے، بس یہی فرق ہے ایا کا لفظ میں، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ صرف تیری ہی. ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی سب کو کاٹ دیا، اور ہمارا دین اسی ایا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ جب ہم بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں لا، اور اس لا سے تمام معبودوں کی معبودیت کا انکار کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، کوئی اور ہماری سوچوں میں ہمارے خیالوں میں نہیں آئے گا، اور آج کے بعد صرف ایک ہی لا ہے اور وہ تو ہے. کیا کہا؟ نابدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نابدو کا لفظ جو ہے یہ عین بادال سے ہے، اور عبد عین عبادت، عابد معبود، اس کے اندر لفظ عبادت چھپا ہوا ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی دلچسپ لفظ بھی ہے، بہت دلچسپ ٹاپک ہے آپ یہ کہہ لیں، کیونکہ اصل میں یہی سمجھ گئے تو پورے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. عبادت کے لیے قرآن پاک میں سورۃ زاریات آیت 56 میں بھی آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں اس آیت کو اگر ہم اس معنی میں لیں کہ عبادت کا مطلب نماز پڑھنا ہے یا روزہ رکھنا ہے یا حج اور زکات ہے، تو بعض لوگوں کو غلط فہمی لگ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہم ہر وقت نمازیں پڑھتے رہیں؟ کیونکہ اس آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ بس عبادت ہی مقصد ہے زندگی کا. تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں عبادت کا وسیع معنی معلوم ہو. تھوڑی سی باتیں ڈکشنری کے ناطے سے عبادت کے لفظ کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عملی طور پہ دیکھیں گے کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور عبادت کی 10 قسمیں بھی نوٹ کریں گے. اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی آج تھوڑی سی اپنی نیت کو چینج کرنے کے بعد، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں رہتی ہوں. لیکن جب یہ سوچ نہیں ہوتی تو پھر کوئی اس بات کا ذمہ نہیں لے سکتا کہ وہی کام جو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریاں سمجھ کے کرتا ہے، اس کو جب بوجھ سمجھ کے یا اپنے ذاتی کام سمجھ کے کرے تو اس کے نتیجے میں وہ لفظ وہ پھر اس کو اتنا فائدہ نہیں دیتے جو اس احساس کے ساتھ جینے کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے. عبادت کا ایک مفہوم جو ڈکشنری میں ہے وہ کیا ہے؟ پستی اور عاجزی. العبادت التذلل، عبادت کا مطلب پستی اور عاجزی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں عبادت کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ استکبار کا آتا ہے، تکبر، یعنی تکبر کی نفی ہے عبادت. سورۃ مومن آیت 60 میں آتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ سب جہنم میں داخل ہوں گے. تو عبادت کو اگر ایک لفظ میں کہیں تو وہ خشوع، اور دوسرے میں کہیں تو تذلل، عاجزی، پست ہونے کے معنی ہے. عربی میں اس راستے کو جس پہ بہت کثرت سے چلا جائے اس کو کہتے ہیں معبد راستہ. معبد، چل چل کے وہ راستہ ہموار ہو چکا ہے. تو شریعت میں اس سے مراد ہے ایسی کیفیت جس میں انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خضوع اور خوف موجود ہو. اسی طرح امام ابن تیمیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں اپنے دور کے اسلاف میں سے، وہ کہتے ہیں کہ عبودیت انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے مجموعے کا نام ہے. لفظ العبودیت یتضمن کمال الذل و کمال الحب، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذل عاجزی کا بھی کمال، بندہ اللہ کے سامنے اتنا عاجز ہو کہ آنکھیں نہ اٹھا سکے. ہمارے دل میں جس کی رسپیکٹ ہوتی ہے نا, ہم اس کی طرف آنکھیں نہیں ملا سکتے, ہم اس کو ٹکر ٹکر نہیں دیکھ سکتے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. انسان کنی کترا جاتا ہے, اس کو جھجک آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ایک بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو یا کسی بھی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ ایک عاجز انسان کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے. اس کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمان والے کے دل میں اللہ سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ کمال الحب حب کا بھی کمال بن جاتا ہے. یہ بات انہوں نے اپنی کتاب رسالۃ العبودیہ کے صفحہ نمبر 28 پہ کہی. اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ, یہ ایک دوسرے سکالر تھے, یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے دو اجزاء ہیں, انتہائی محبت اور انتہائی عجز اور پستی کے ساتھ. تو لہذا ساری تعریفوں کو جمع کر لیں تو لفظ عبادت کے اندر جو بات آتی ہے وہ خشیت کی آتی ہے, اپنی انا کو توڑ دینا, اپنی مرضی کو چھوڑ دینا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشیا متصدیا من خشیۃ اللہ. تم دیکھتے کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ خشیت کے ساتھ کانپنے لگتا, تھر تھرانے لگتا. عبادت تضرع کا نام ہے, عبادت اخبات کا نام, آگ کا بجھنا, دھیما ہونا. جیسے آگ لوگ جلاتے ہیں نا, آج بھی کوئی شاید کہیں کولز چلتے ہوں تو آپ دیکھیے کہ شروع میں بہت اونچے اونچے شعلے ہوتے ہیں, جوش ہوتا ہے, لیکن جب ٹھنڈی ہونے لگتے ہیں نا آگ, تو پھر شعلے بجھنے لگتے ہیں. یہی ہے عبادت کی اصل, ایک بندہ اپنے رب کے حکم آگے بجھنے لگے, ٹھنڈا پڑ جائے. قرآن پاک میں دیکھو کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا, جب یہ ٹھنڈی ہونے لے گی ہم اس کو پھر ریز کریں. ہم تو اپنا نام عبادت ہے. سورۃ ہود آیت 23 میں بھی آتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم, بے شک لوگ جو ایمان لائے, بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی. اسی طرح لفظ عبادت کے اندر ایک اور لفظ جو آتا ہے وہ انابت کا ہے. انابت کہتے ہیں جھکنے کو, جھکاؤ, انکلائنیشن. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ, اور رجوع کرو, جھکو اپنے رب کی طرف اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں عذاب آئے گا. لفظ منیب بولا جاتا ہے ہمارے ہاں, وہ بھی اسی لفظ ہے. اسی طرح عبادت کے لفظ میں قنوت, قنوت یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا وہی ہے. قنوت لفظ قوموا للہ قانتین سورۃ بقرہ میں ہی آتا ہے. اسی طرح سورۃ الاحزاب میں بھی آتا ہے کہ والقانتین والقانتات, اور اسی سورۃ توبہ میں بھی کچھ اسی قسم کے لفظ ہیں. اور قنوت کے اندر دوام اور عجزی. میں یہ سارے لفظ کیوں بتا رہی ہوں آپ کو, بڑے مشکل لگ رہے ہوں گے آپ میں سے کچھ کو لکھنے, مت لکھیے, لیکن اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یا کا نعبدو, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اپنے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری بھی ہوں, میں تیری غلام ہوں, میں تیری محبت میں چور ہوں, میں تیرے آگے عاجز ہوں, میرا دل تیری خشیت سے لرز رہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے تو علم والے ہی بندے ڈرتے ہیں. پھر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے آگے آ کے بجھ گئی, بس اب میری کوئی مرضی نہیں, مجھے خوب جوش آیا ہوا تھا لیکن تیری بات سن کے میں ٹھنڈی پڑ گئی. پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ میں تیری طرف جھکنے والی, انابت کرنے والی ہوں, اور میں تیرے آگے ہمیشگی کے لیے جھکوں گی. جب تک یہ کیفیات نہیں ہوتی, دن میں کئی بار یا کعبدو کہتے جائیے, بات کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا کعبدو, تو اصل میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی غلام ہوں. اب غلامی آج کے دور میں ہم نے دیکھی نہیں ہے, پریکٹیکل سلیوری نہیں دیکھی, سمجھ نہیں پائیں گے. ہم کہتے ہیں سروینٹ. بعض دفعہ انگلش ترجموں میں عبادت کے معنی میں یا اس نابدو کے معنی میں سروینٹس کا لفظ لکھا ہوتا ہے, حالانکہ غلام اور ملازم یا امپلائی یا سروینٹ میں, میڈز میں, زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا آپ کی میڈ آج آپ کی میڈ ہے، آپ کے حکم کی بندی ہوئی ہے، کل جاب چھوڑ دے وہ اور آپ برابر ہیں، جو اس کے ووٹ کی قیمت ہے وہی آپ کے ووٹ کی قیمت ہے، کل ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ سے آپ بھی کھانا لے رہے ہیں وہ بھی لے لے، ایک ہی گروسری سٹور میں وہ بھی ہو آپ بھی ہو. اس کے برعکس غلامی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جو غلام ہوتا تھا نا وہ ہمیشہ کے لیے غلام ہوتا تھا. میڈز ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے جاب پہ ہیں چار گھنٹے، آپ جو کہیں وہ کرتی جائیں، جو ہی آپ کے آورز ختم ہو کیئرس، وہ تو صاف کہہ دیں گی وقت ختم ہو گیا ایم گوئنگ. لیکن غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کی جو میڈ ہے وہ آپ کے ساتھ کسی اور کا بھی کام کر رہی ہو، چار گھنٹے آپ کے پاس کرے، دو گھنٹے کہیں اور چلی جائے، لیکن جو غلام ہوتے تھے وہ رات دن کے غلام ہوتے تھے. اگر وہ کوئی اور کام بھی کرتے تھے تو اس کی پیٹ جو ہوتی تھی یا اس کے جو پیسے تھے وہ اپنے آقا کو دیتے تھے. لیکن چلیے گئی گزری بات ہی کر لیتے ہیں، غلامی کو چھوڑ دیں، صرف اپنے ملازموں کی بات کر لیتے ہیں. جب بھی کسی کو کہیں امپلائی رکھا جاتا ہے نا تو آفیشیل اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک اپلیکیشن فارم فل کیا جاتا ہے، ادارے کی طرف سے وہ آفر کیا جاتا ہے کہ یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس میں ہر اچھی بچھی لکھی ہوتی ہے کیا کریں گے، کیا لیں گے، کتنا وقت اور کیا اور کچھ. پھر وہ اپلیکیشن جاتی ہے اس ادارے کے جو منتظمین ہیں ان کے پاس، وہ چیک کرتے ہیں. پھر صرف اس کی اپلیکیشن نہیں، اس جاب کے لیے جتنی بھی اپلیکیشن آئی ہوتی ہیں سب کو ٹیلی کیا جاتا ہے، کون اس جاب کے لیے سب سے زیادہ بیٹر ہے. پھر 10 اپلیکیشنز میں سے 3 چوز کی جاتی ہیں، پھر ان 3 میں سے 3 کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں، پھر کال کی جاتی ہے. جب کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ہماری کال کا انتظار کریں. اب دل دھڑک رہا ہوتا ہے جو لوگ جاب لیس ہو جاتے ہیں، آپ ان مردوں سے پوچھئے، کئی کئی جگہ انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوتی ہیں. بہرحال جس کو یہ کال آ جائے کہ آئیے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ امید لگ گئی. چلیں پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کچھ ہو رہا نہیں، اب یہ پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اب جب وہ آتے ہیں انٹرویو میں، آپ ذرا کبھی آپ نے اگر دیا ہو تو سوچئے دل تھک تھک کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ اتنا تیار ہو کے آتے ہیں، بعض لوگ سوتے ہی نہیں اس رات کو جس دن صبح اٹھتے ان کا انٹرویو ہے، لیٹ نہ ہو جائیں، پہن کے کیا جاؤں، فرسٹ لک کیسی ہوگی، انٹر کیسے ہونا ہے، بات بات پہ چونک جانے والا انداز ہوتا ہے، گھبرائے ہوئے لگتے ہیں. بہرحال پھر وہ 3 لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے، پوری کوشش کی جاتی ہے اس میں کہ اپنی سکلز کو ظاہر کیا جائے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انتظار کیا جاتا ہے، 3 میں سے کسی ایک کو جاب ملتی ہے یا 3 کو نہیں ملتی. لیکن جس کو جاب مل جاتی ہے اس کی کیفیت سوچئے، وہیں بیٹھے بیٹھے سیل فون گھمائے گا، مبارک ہو بیگم کو کہ جاب مل گئی، امید لگ گئی، مٹھائی لے کے گھر جائیں گے، خوشی ہوتی ہے نا. اب مثال ہے کہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، کسی کو ایک ویکلی ٹرائل بلایا جاتا ہے، کچھ کو ٹریننگ سیشنز دیے جاتے ہیں. بہرحال قصہ مختصر، جب یہ سب کچھ ہو گیا، کرا کے کر لے اور ساری جاب ڈسکرپشن ہو جائے، اس کے بعد وہ امپلائی آئے اور ایک بڑا بھولا بھلا سوال کرے اپنے باس سے، کیا آپ کی ہر بات تو نہیں ماننی پڑے گی مجھے، یہ جتنا ابھی تک سارا پروسیجر ہوا ہے کیا ضروری ہے کہ میں سارے کام کروں؟ آپ سوچو اس کو وہ کیا کہے گا، آپ آئے کس لیے؟ ہم روز جا کے اپنی جاب پہ یہ کہتے ہیں کہ میری ڈیلی شیٹ دیجئے. آپ نے دیکھا ہے جہاں باضابطہ کام ہوتا ہے ایوری ورکر کو ایک شیٹ دی جاتی ہے کہ یہ آپ کی ڈیلی شیٹ ہے، اس پہ کام لکھے ہوتے ہیں، تھنگس ٹو ڈو، یہ ہوا یہ کرنا نہیں، اور اینڈ پہ وہ شیٹ واپس لی جاتی ہے، کیا 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 نہیں کیا، اسی کی بیس پہ ان کی آگے سے سکلز دیکھی جاتی ہیں. اب کوئی یہ سب کچھ کر لے اور کہ بس جاب مل گئی اور کیا کرنا تھا، شکر ہے جاب مل گئی، جاب مل گئی، جاب مل گئی، جاب مل گئی، اب میں وہاں کا امپلائی ہوں، اس کے بیجز لگا لے، اس کا یونیفارم پہن لے، اور بڑا معروف ادارہ کوئی ہو یا ایسی کمپنی ہو تو فخر بھی کرے، دیکھا مجھے مل گئی نا جاب. اچھا جی اب آگے کیا ہوگا، آئیے کام پہ آ رہے ہیں، آپ کو جی کل 9 آنا ہے، کیا آر یو شیور ضروری ہے کہ میں آؤں، آپ کو واقعی میری ضرورت ہے، کیا خیال ہے 9 کی بجائے میں 11 نہ آ جاؤں؟ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ اب وہ آ بھی جائیں تو آپ کے کیا آپ نے واقعی مجھے کام کے لیے بلایا تھا؟ وہ اچھا میں سمجھا کہ آپ آفس میں اکیلے بور ہو رہے ہوں گے تو آپ مجھے گپ شپ کے لیے بلا رہے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ جاب کیسے کرتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو لے آئیے ایاک نعبد پہ. جب ایک بندہ یہ لفظ بولتا ہے نا کہ یا کا نابدو، تو اصل میں وہ ایک جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ آئی ایم اویلیبل، آئی ایم جاب لیس، آئی نیڈ ورک، مجھے کسی کو اپنا باس بنانا ہے، مجھے اپنا وقت استعمال کرنا ہے. پھر وہ ترستا ہے، پھر وہ سرچ کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے. اس کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہاں سے کوئی ایسی آفر آئے، کوئی ایسی ایمٹی سپیس دکھے کہ میں وہاں آفر کروں. پھر وہ اللہ کے راستوں کو ڈھونڈتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ ایک دفعہ بس میرا نام لگ جائے، مجھے پتا چلے اپلیکیشن ملتی کہاں سے. پھر وہ اللہ کے راستوں کی اپلیکیشنز فارم ڈھونڈتا ہوتا ہے. وہ کسی جگہ دین کا کام کرنے کا فارم بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں اپنی سکلز پیش کرنے کا فارم بھی ہو سکتا ہے کہ میں فارغ ہوں یا میں فارغ ہونا چاہتی ہوں، مجھے اس کام کا موقع دیں. اور کہیں وہ سیکھنے کا موقع بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر طرح کا کام ہو سکتا ہے جو کام بندہ بہترین کر سکے. دن میں 5 بار وہ بندہ مسجدوں میں اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے چوز کر لے، مجھے چن لے. اور پھر جب اس کو کہیں سے کوئی اپلیکیشن فارم مل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اچھا دیکھ لوں میری دوستوں نے کیا کہ نہیں کیا، میری سہیلیاں آئی ہیں کہ نہیں، ذرا میں دیکھوں ہوتا کیا ہے. وہ تو کہتا ہے بسم اللہ پڑھوں، جلدی سے میں لے لوں. دیکھیے جو جاب لیس ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی جاب کی آپشن دکھتی ہے تو کیا وہ پہلے دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں، اچھا ذرا باقی سارے فل کر لیں پھر میں کروں گا. ہاں کیا کرتے ہیں وہ لوگ، فوراً کہتے کسی کو پتا بھی نہ چلے پہلے میں سبمٹ کر دوں. انسان کی تو فطرت میں اتنا بخل ہے، آپ پڑھیں گے آگے، وہ زیرت الانفس الشخ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کے نفسوں میں تو شخ بھرا ہوا ہے، بخل ہے ان کے اندر، سٹنجینس ہے، اپنے آپ کو زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے. بندہ کہتے ہیں پہلے میری سیٹ پوری ہو، پکی مل جائے جاب، پھر دیکھوں گا کوئی ہے تو میں اپنے کسی کزن کو بھی بلا لوں گا، کوئی ہے ایسا جو کہ میری جاب تم لے لو، میں نہیں کرتا، بہت مشکل ہے ایسا کرنا. پھر اس طرح یہ سارے مرحلے کرتے کرتے جب ایک بندے کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے تو خوشی مناتا ہے، پھر وہ روتا دھوتا نہیں رہتا، ہائے کیا مصیبت جاب مل گئی. آپ دیکھیے کہ فی زمانہ جو جاب لیس ہوتا ہے نا، اس کو لوگ پٹی فیلنگ اس کے لیے رکھتے ہیں، اس کو طرز کی نظروں سے دیکھتے ہیں، بیڈ فیل کرتے ہیں، ہائے فلاں کا ہسبینڈ اس کی جاب نہیں ہے، فلاں کا بیٹا وہ جاب لیس ہے. اور یقین جانیے کہ مرد اچھے نہیں لگتے ایسے بیٹھے ہوئے، پیسوں کی بات الگ ہوتی ہے، مرد کام پہ ہی اچھے لگتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ اب اس میں آپ عورتوں کو بھی ڈال لیں. ہاں لیکن ہمیشہ جو جاب پہ لگا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ رشک سے دیکھتے ہیں. اسی طرح جس بندے کو اللہ تعالیٰ کہیں قبول کر لے اپنے راستے میں، اس کے اوپر رشک آنا چاہیے. آج کل ہم سب نے بھی ایک نئی جاب سائن کی ہے، آپ نے اپلیکیشن فارم سائن کیے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، تو ہم نے سائن کیے ہیں ایز اے ہیلپر آپ کی رہنمائی کے. کیا اب ہمیں روتے دھوتے رہنا چاہیے، پٹی فیلنگ آنی چاہیے، ایک جذباتی فیصلہ سمجھ کے بیک اپ کر لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. اپنے چہروں پہ وہ تازگی لائیے جو نئی نئی جاب ملنے کے بعد لوگوں کے چہرے پہ ہوتی ہے، نیا شوق، نیا جذبہ، نیا ولولہ. ہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار رہیے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہے، بہترین تقاضے نبھائیے. یہ جاب کوئی چھوٹی جاب ہے؟ جیسے ایک امپلائی جاتا ہے اور اس کو پوری تھنگس ٹو ڈو دی جاتی ہے، ورک شیٹ دی جاتی ہے، یہاں آپ کا بھی فرض بنتا ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے. پہلے تو ہمارا ہی بنتا ہے کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں تو ہم ڈور تو کھولیں، آپ کو بلایا ہے تو آپ کے پڑھانے کے لیے ٹیچرز کا انتظام تو ہو. یہ آپ سے زیادہ کڑا امتحان ہمارا ہے. ہم کر لیں اپنا کام اور آپ نہ کریں تو بھی بات نہیں بنے گی، اور آپ کرنے کو تیار ہو اور ہم نہ تیار ہو تو بھی نہیں بنے گا. گاڑی کے چاروں پہیے ملتے ہیں تو منزل ملتی ہے. اس کام کے ابتدائی دن ہے سورۃ فاتحہ، جہاں بھی بڑی بڑھائی جاتی ہے وہاں ابتدائی ہوتی ہے. بس سوچ لیں کہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑے ہیں کہ جس کی منزل بڑی پیاری ہے، بظاہر دور دکھتی ہے کیونکہ اوپر راستے میں پہاڑیاں بھی آتی ہیں نا، تو وہ پہاڑی کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اور ہمیں دکھتی نہیں. جب بندہ پہلا قدم نکالتا ہے نا گھر سے تو منزل نہیں دکھتی، لیکن کوئی یہ سوچ کے چھوڑ نہیں دیتا کہ اچھا پتہ نہیں منزل ہے بھی کہ نہیں. ہے منزل، یا کا نابدو، بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے کہ تو مجھے اپنی بندگی میں قبول کر لے گا، تو اپنی غلامی میں کر لے گا. پھر ہر وہ کام کرنا ہے جس کی کمٹمنٹ کی. یہ شیطان کا بہت برا دھوکا ہوتا ہے کہ بندے کو آدھا کام کرنے کا موقع دیتا اور آدھا نہیں کرتا. 6 ماہ سے انتظار کر رہے تھے کورس شروع ہوگا شروع ہوگا, اب ہوا تو اب کہتے ہیں اٹس اوکے, نتھنگ از نیو, وی نو ایوری تھنگ. اور یہ کوئی بات ہے بچوں کی طرح الف بات ہے, صبح اٹھ کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو سوچتے تھے کوئی انٹلیکچوئل قسم کی باتیں ہوں گی, کوئی مشکل مشکل لفظ بولے جائیں گے. یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ جو چیز مشکل لگتی ہے وہی صحیح ہے, حالانکہ مشکل چیز کو آسان انداز میں پڑھنا یہی کمال ہے. اور اس طرح پھر ایک انسان اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. یہاں آج بات ہو رہی ہے پارے کے آغاز میں ایاک نعبد کی, پارے کے اختتام پہ ایک آیت آئے گی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اور کون ہے زیادہ پیارا اللہ کے رنگ سے. یہ رنگ کون سا ہے؟ یہ بندگی کا رنگ ہے, یہ غلامی کا رنگ ہے. اسی کا ایک ایمان والا دن میں صرف فرض پڑتا ہے تو 17 بار, سنتیں پڑھتا ہے تو اس سے بھی زیادہ, اور نفل پڑھتا ہے تو شاید سارا دن اس کا اظہار کرتا ہے کہ ایاک نعبد, اے اللہ میں خالص تیری بندی بنوں گی. یہ دعویٰ بھی ہے اور یہ وعدہ بھی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے؟ عملی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایاک نعبد کہنے کے بعد ایک پابندی کو محسوس کریں, ذمہ داری کا احساس رکھیں. ہم تو کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لو, بس نام رکھ لو مسلمان کا, اس کے بعد جو مرضی کرنا. آج منمانی کرنے والے مسلمان زیادہ ہیں اللہ کی ماننے کی بجائے. وہ من کی زیادہ مانتے ہیں, رب کی کم مانتے ہیں. جو رب کو تو مانتے ہیں, رب کی نہیں مانتے. ایاک نعبد کیا ہے؟ رب کو بھی مانو اور رب کی بھی مانو. اس کی مانے بغیر بندگی کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ ایک میٹ کو رکھیں اور وہ میٹ آپ سے دن میں آتے ہی جب آئے گڈ مارننگ کرنے کے بعد کھڑی ہو کے کہے میڈم آپ جو کہیں گی میں کروں گی, آپ جو کہیں گی میں کروں گی, آپ جو کہیں گی میں کروں گی. آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے, پروٹوکول کے ساتھ میری جاب کر رہی ہے. آپ کہیں کہ چلو اچھا ایسا کریں آپ کچن صاف کر لیں, کہے ضروری ہے؟ اچھا یہ کام کر لو, آج ایسا کرو کہ گوشت پکا لو. کہنا نہیں میں تو آج دال پکاؤں گی. آپ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کریں کہ جائیں, آپ اپنے ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ جائیں بچے کو 1 بجے لے آئیں. 1 بجے تو نہیں, 4 بجے جاؤں گا. آپ بتائیے کیا ہم ایسے غلاموں کو کچھ رکھیں گے؟ 1 مہینہ ہو سکتا ہے رو دھو کے صبر کر لیں, کیا اس کو جاب پہ رکھنا ہے تو کیا اس کو پے دیں گے جو کام نہ کرے؟ ہم نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم الرحمن الرحیم نہیں ہیں. یہ وہ الرحمن الرحیم ہے جو منمانیاں کرنے والوں کو بھی دے رہا ہے. نہ ان کی آکسیجن بند, نہ ان کا کھانا بند, نہ ان کا پانی بند, کچھ بھی تو ان سے نہیں لیتا, سب کچھ دے رہا ہے. اور ایسا شخص پھر حقیقت میں اپنے اس کہے ہوئے لفظ کا مذاق اڑا رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا سب کی غلامی کرتے ہیں, نعمت دینے والے کو بھولے ہوئے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت کی 10 قسمیں ہیں. گویا کہ پوری زندگی کا احاطہ ہے اس عبادت کے لفظ میں. پہلی قسم ہے عبادت کی نماز, بہترین عبادت ہے. پھر زکات, روزہ, قرآن پاک کی تلاوت. یہاں تک تو یہ 4 چیزیں پورے شعور سے کہوں گی کہ ہر ایک ہم میں سے یہی کہتا ہے کہ عبادت ہے. 5ویں بھی حج, یعنی یہ 5 پلرز کہہ لیں آپ. اب یہ 5 چیزیں تو ہیں, لیکن 6ٹی چیز کے آگے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے سنیے کہ کیا ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں. کیا ہے وہ؟ حلال ذریعے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو گویا کہ ہر وہ مرد جو حلال ذریعے سے روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے, سارے شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے, وہ انشاءاللہ عبادت کی حالت میں. 7ویں قسم ہے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا, کھڑے بیٹھے یاد رکھنا اللہ کو. دیکھیں ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ذکر دل سے بھی ہوتا ہے. اس وقت میں کسی کو بھی سوچ رہی تھی, میں نام نہیں لیتی, لیکن مجھے ایک دم خیال آیا کہ ایک ساتھی ادھر بیٹھتی ہیں, وہ آج نہیں ہے, اور مجھے خیال ہے وہ نہیں ہے, آپ کو تو نہیں پتا چلا نا, لیکن میرے دل نے ان کا ذکر کیا. تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے, اللہ کو یاد بھی رکھو, اندھیرے میں, روشنی میں, رات میں, دن میں اللہ کا تذکرہ کرتے رہو. اسی طرح آٹھویں قسم ہے مسلمانوں, پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا, یہ بھی سب عبادت کی کیفیات ہوتی ہیں. اور نویں قسم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. کتنا مشکل لگتا ہے, لیکن جو لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ان کے لیے مبارک ہے, کہ ان کا وہ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہے. اور دسویں قسم کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کیا پوری زندگی نہیں آ گئی, کوئی چیز پیچھے رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ایک ایمان والا اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے علم کی بدولت. آج ہمیں یہ بات پتا چلی نا, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو آج فرسٹ ٹائم پتا چلی ہو. اب آج کے بعد جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھی فیلنگ آئیں گی نا, صرف نیت کر لیا کریں. دیکھیے وہی کام ہے, آپ گھر صاف کرتی ہیں نا, ایک مصیبت کے ہائے گھر گندا, بچے بدتمیز, گھر گندا, گھر گندا, میاں کو سلیقہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, اور دوسرا آپ کہیں اتہور شطر الایمان. اللہ کے نبی کی روایت کا خلاصہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ کہتے ہیں اچھا صفائی نصف ایمان ہے, چلو میں گھر صاف کر رہی ہوں, میں اپنے ایمان کو تقویت دے رہی ہوں. وہ گھر کا صاف کرنا آپ کی عبادت بن جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جھاڑو اٹھانا جو ہے وہ آپ کے لیے قلم اٹھانے کے برابر بن جائے گا. اسی طرح کھانا تو آپ سبھی پکاتے ہیں نا, کوئی عورت ہے جو نہیں پکاتی؟ تھوڑا پکائے, زیادہ پکائے, پکاتی ہیں. ایک یہ کہ پکا رہے ہیں اس اوکے, اور دوسرا یہ آپ کہیں گے اچھا میں کھانا پکاؤں گی, اچھا میرا یہ کھانا کھائیں گے, میرے میاں کھائیں گے, اچھا پھر وہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے, اچھا وہ اس کھانے سے روزہ رکھیں گے, وہ اللہ میں تو ان کی ساری نمازوں میں حصے دار ہو گئی, میں تو ان کے روزے میں شریک ہو گئی, اچھا اس کے بعد کوئی جو ہے وہ کوئی اور اچھا کام کرے گا, میں اس کے کاموں میں حصے دار ہوں گی, جو لک میں اس کے پیٹ میں رہیں گے مجھے اس میں اجر ملے گا. آپ ذرا بتائیے اس کھانے اور اس میں فرق پڑے گا اب کھانے میں؟ آپ ایسا نہ ہو کہ اور ہی پکانا شروع ہو جائیں, ساری نیکی اسی کو بنا لیں کہ اب ہم میاں کو ہی کھلا کھلا کے اپنی نیکیاں بنائیں. صرف فرق بتا رہی ہوں, مہمان تو سبھی کے گھروں میں آتے ہیں نا. ایک یہ مصیبت, یہ میاں ہر چوتھے دن دعوت کر دیتے ہیں, ان کو تو عادت ہی ہے, ان کو تو بس شادی کیا کرنی تھی کسی باورچن سے کر لیتے ہیں. اچھا اب دعوت پکتی ہے, 50 لوگ آتے ہیں. ایک یہ کہ آپ ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اچھی دعوت ہو, بہترین کھانا, کیوں کہ ماشاءاللہ شہر کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور فلاں اور فلاں. لیکن ایک ایسی سوچ ہے جو آپ کا دل محسوس کے رکھ دے گی, یہ بڑی گہری بات ہے. اور وہ کیا, اچھا جو 50 لوگ ابھی میرے پکائے ہوئے کھانے کو کھا کے بیٹھے ہیں, ابھی مغرب کی اذان ہوئی تھی, کوئی اٹھائی نہیں نماز کے لیے, میرا تو لاس ہو گیا. میں نے تو سوچا تھا ان 50 کی نمازوں میں مجھے حصہ ملے گا, یہ تو اس کے بعد سگریٹ پینے لگ گئے, یہ تو کچھ خراب چیزیں دیکھنے لگ گئے. اس سے پھر سوچ کے پیمانے بدلتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے پاس مومن کھائیں, متقی تمہارے گھروں میں آئیں, تقوی والے, ایمان والے آئیں. کیوں؟ کہ ان کے کھائے ہوئے میں سے تمہیں بھی اجر ملے گا نا. اس سے پھر سوچ بدلتی ہے. پھر ہمارے ارد گرد آنے والے, جانے والے, ہم جن کی دعوتیں کرتے ہیں, جو ہماری کرتے ہیں, وہ بدلنے لگتے ہیں. پہلے ہم بس ایسے ہی بلا لیتے ہیں لوگوں کو, ان لوگوں کو کہ بس جو ہے سو ہے. اب دوسری صورت ہے, آپ کیا کہہ کہ ہم بے دین لوگوں کو نہ بلائیں, بے نمازیوں کو نہ بلائیں؟ نہیں, پھر آپ ان کو نصیحت کریں گے, پھر آپ کو فکر لگ جائے گی کہ یہ میرے رشتے دار ہیں, میں ان کو چھوڑوں گی تھوڑی, اللہ نے تو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور میں قطع رحمی کیوں کروں, اب کیا کروں, چلو کسی طریقے سے اللہ تو ان کو نمازی بنا, اللہ ان کو نمازی بنا. پھر آپ کے دل میں ایک تڑپ آئے گی, ایک ایسی کیفیت آئے گی کہ آپ اس کو پھر سوچ ہی نہیں سکتے, اور یہ پھر خود کلامیاں بندے کو رب کے ساتھ جوڑتی ہے. ہوتے ہوتے زندگی کے انتہائی نجی موقعوں پہ, ہر موقع پہ آپ یہ ضرور چیک کریں گے کہ میرے اس کام کے بعد مجھے عبادت کا اجر ملا کہ نہیں ملا, ایک بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کی خواہش کو بھی پورا کرے گی تو اس سوچ کے ساتھ کرے گی کہ یہ کسی حرام طرف نہ چلا جائے، یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے بچے کو بھی پالے گی، یہ نہیں سوچے گی کہ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، یہ میرے مستقبل کا سہارا بنے گا، نہیں، وہ یہ سوچ کے بچے کو کھلائے پلائے گی کہ اللہ کے راستے کے سپاہی بنیں گے، یہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے بنیں گے۔ اور اس طرح ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس کی کیفیت بڑھتے بڑھتے اللہ تعالی کے سامنے پھیلتی ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بندگی کے تقاضے پورے کرنا، بندگی کے عہد جو باندھے ہیں ان کو نبھانا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ انسان بار بار بھول جاتا ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، یقین کرے شیطان اس طریقے سے انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے کہ رب بیعینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک۔ اس دعا کو دہرائیے، آپ اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد پڑھتے تھے، آپ ابھی غم نہ کریں، آپ کو جو بک دعاؤں کی کرائی جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ اس میں یہ دعا ہے۔ لیکن عبادت کیسے اچھی کی جائے، اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ عبادت کیسے اچھی کی جائے، کہہ تو رہے یا کا نعبدو، بول پنے میں کہہ دیا، اب عبادت اچھی کرنی بھی ہے تو اب کیا کریں؟ یا کا نعبدو کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ رب بیعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لا سکوں۔ گویا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم عبادت بھی اچھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہے اب دوسری بات۔ پہلی بات تھی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، پہلے پکا ارادہ کیا عبادت کا، اور اب عبادت کی بہترین قسم ہے دعا۔ الدعاء هو المخ العبادة، روایت میں آتا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، برین ہے۔ جیسے مغز کے بغیر باقی چیزیں بیکار ہوتی ہیں نا، ایک جگہ آتا ہے الدعاء هو العبادة، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب آپ نے جب ایاک نعبدو کہا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھائی ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین کا لفظ جو ہے ہم دیکھ چکے، مدد کے لفظوں میں آتا ہے، اون، اعانت، مدد طلب کرنا، ایک بندہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرتا ہے۔ اب اس لفظ کو بھی ذرا غور سے دیکھیں گے تو بہت گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پھر اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مدد طلب کر سکتے؟ کیا میں آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ سکتی کہ پانی کا گلاس دیجئے گا؟ کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سکول چھوڑ آئیے؟ سارا دن تو ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مدد دو طرح سے طلب کی جاتی ہے، ایک اسباب کو استعمال کر کے، ما تحت الاسباب، جو اسباب کے نیچے ہے، اور دوسری مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، اسباب یعنی مینز کو یوز کیے بغیر۔ چھوٹی سی مثال دوں گی تو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا کسی سے کہ پانی کا گلاس دیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں گی، فریج کھولیں گی، پانی کی بوٹل نکالیں گی، کیبنٹ سے گلاس نکالیں گی، پانی ڈالیں گی، پھر چل کے میرے پاس آئیں گی۔ کتنے مینز یوز کیے نا انہوں نے، یہ ہے ما تحت الاسباب، مینز کو یوز کرتے ہوئے کوئی آپ کی مدد کرے۔ آپ کے ہسبینڈ نے گاڑی نکال لی، آپ کو اس میں بٹھایا، آپ کو یہاں چھوڑ گئے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں کسی کی مدد نہیں لوں گا، میں خود ہی روٹی پکا لوں گا، چلیے روٹی تو پکائی، آٹا کہاں سے آیا؟ میں خود ہی لے آؤں گی اسٹور سے، لے آئیے۔ یہ بتائیں کہ اسٹور سے آٹا آپ لے کے آئیں تو وہ آٹا پیسا کس نے؟ جائیے پیچھے کسان کے پاس، اس کے ہاتھ سے بیج لیں، پہلے بیج ڈالیں، پھر اس کو کاٹیں، پھر اس کو بنائیں، پھر آٹا گوندھیں، امپوسیبل ہے۔ یہ تو ہے الاؤڈ۔ ہاں، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، تقوی کی حد پہ جب انسان آگے بڑھتا جاتا ہے نا تو پھر وہ بھی چیزیں چھوڑ دیتا ہے جس کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کی عادت آتی ہے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ان کے ہاتھ سے چابک گر جاتا. پاس کھڑے شخص کو نہیں کہتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے دو, بلکہ اتر کے نیچے سے خود پکڑتے تھے. کہتے تھے ہم نماز میں تو یا اللہ کو تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا کا نستعین, تو ہم کسی اور کی مدد کیوں طلب کریں. لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے کہ آپ مدد طلب نہیں کر سکتے. اسی لیے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پانی کا گلاس مانگ لیا. ٹھیک ہے, اب دوسری چیز یہ ہے کہ میں کہوں کسی سے, کسی کے بارے میں اللہ نہ کرے میرا یہ عقیدہ ہو فلاں بزرگ ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے, میں ان سے کچھ مانگوں گی نا تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ حاضر کر دیں گے. مثلا جیسے لوگوں نے بزرگوں کے نام پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, فلاں بیٹے دیتا, فلاں خزانے دیتا, اور ان کا خیال ہے کہ وہ اگر فوت بھی ہو چکے ہیں اور قبروں میں, اس کے باوجود ان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں بیٹے, اولادیں, مال, جابز اور سب کچھ دے سکتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, اسی کا نام شرک ہے. اور شرک کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں سے اس طرح کی مدد طلب کر لینا کہ جس میں مینز یوز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس بات سے کیا پتا چلا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کرتا ہے. دیکھیے آپ ہر ایک سے مانگ سکتے ہیں کوئی چیز؟ کوئی مانگ سکتا ہے ہر ایک سے؟ ناممکن ہے. آپ کے شوہر آپ کی بات نہ مانے, لیکن کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ گھر کا خرچہ شوہر کی بجائے آپ اپنے دیور سے مانگ لیں, آپ اپنے بھائی سے مانگ لیں؟ مانگتا ہے کوئی؟ بندہ شرمندہ ہو جائے, بھوکا رہ لے, کسی کو نہیں کہے گا کہ میرے پاس خرچہ نہیں ہے. کیوں؟ شوہر سے مانگوں گی, دے گا تو اسی سے مانگنا ہے, نہیں دے گا تو اسی سے مانگنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ ماؤں سے لیتے ہیں. بعض دفعہ باپ دینا بھی چاہیں تو بچے نہیں لیتے, نہیں ممی سے لینا ہے. تو بالکل اسی طرح سے صرف اللہ سے مانگ کے جو اللہ سے تعلق جڑتا ہے نا, وہی ہے اصل میں بندگی کا تعلق. اے اللہ بتا پھر کس سے مانگو, تو نہیں دے گا تو میں کس سے مانگو, میرا تو کوئی اور در ہی نہیں ہے. لوگوں کے بہت سے ہوں گے, میرا کوئی نہیں ہے. ملنی ہے تو تجھ سے ملنی ہے, نہیں ملنی تو تجھ سے ہی نہیں ملنی. دیتا ہے تو دے, نہیں دیتا تو نہ دے, میں نے نہیں لینا کسی اور سے. یہ انسان کے عقیدے کا امتحان ہوتا ہے, اور جب بندہ اس عقیدے میں سچا ثابت ہوتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا, سوچ بھی نہیں کوئی سکتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے دے دیا. اور ایک انسان اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے, ایسا بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے آگے پہنچ جاتا ہے, اور ایک کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ پھر وہ بہت قیمتی چیز مانگ لیتا ہے. اور وہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہاں سے آخر تک اب دعا شروع ہو رہی ہے. سورۃ الفاتحہ سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی مل گیا. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تین آیات میں, پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی حیثیت کو سامنے رکھا کہ اللہ میں بڑی کمزور ہوں, اور اب مانگنے کی چیزیں تو بہت سی ہیں, لیکن سب سے بڑی دعا, سب سے بڑی مدد, اور ایک ایمان والے کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے ہدایت, گائیڈنس. اسی لیے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ دکھا مجھ کو سیدھا راستہ, سیدھا راستہ دکھا. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں, سیدھا راستہ بھی ہے, دکھا بھی ہے. لفظ اہدنا کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں لفظ ہدیہ چھپا ہوا ہے. اردو میں بولتے ہیں یہ چیز میں نے آپ کو ہدیتن دی تھی. ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو. تحفہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندے کو بغیر کسی قیمت کے مل جاتا ہے, کوئی دوسرا دینے سے خوش بھی ہوتا ہے. یعنی تحفہ لے کر ایک انسان شرمندہ نہیں ہوتا. بھیک مانگ کے شرمندہ ہو سکتا ہے, کسی سے کچھ زبردستی لی تو افسوس ہو سکتا ہے, لیکن جب کوئی چیز تحفے میں مل جاتی ہے نا, تو پھر انسان خوشی محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالی نے ہدایت کا روٹ ہدیہ, تحفہ کیوں رکھا؟ کہ پتہ چل جائے کہ ہدایت ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جاتی ہے، ہدایت بن مانگے نہیں ملتی. اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، اس کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک انسان اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. تھک گئی ہوں بھٹک بھٹک کے، میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، میں نے بڑے لوگوں کی مرضی پہ چلنا چاہا، لیکن کوئی خوشی نہیں ہوا، کوئی مجھ سے راضی نہیں ہوتا. اب میں تیری رضا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. یہاں غور سے دیکھیے گا، اہدنا سے پہلے بندے نے اللہ کی بڑائی کا یقین بھی کر لیا، اللہ پہ ایمان لے آیا نا. پھر اس کے بعد دیکھیے آخرت پر بھی اس کا یقین آ گیا، اللہ کے رحم کا بھی معاملہ آ گیا، بندگی بھی سیکھ لی، استعانت یعنی مدد مانگنا بھی سیکھ لیا. اب کیا مانگ رہے ہیں؟ چھوٹا سا بڑا باریک نقطہ ہے، تھوڑی سی آپ کو توجہ دینی پڑے گی اس پہ. دہراتی ہوں، اہدنا سے پہلے بندے کو اللہ کے ایک ہونے کا یقین آ چکا ہے نا، تعریفیں اس کی، رب ہے عالمین کا، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، اور قیامت کے دن کا تصور کر کے تو خود ہی پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد جینا ہے، اور اچھے عملوں کی بھی سزا جزا ہے اور بروں کی بھی ہے. اچھے عملوں کی جزا ہے اور برے کی سزا ہے. اب یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے اس کا. اب اس کے بعد کس ہدایت کی ضرورت ہے؟ آج مسلمانوں میں سے اکثریت اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ بس دین کیا ہے، اللہ کو جان لو، نمازیں پڑھ لو، آخرت کی باتیں کر لو، اور بس جب نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لو. حالانکہ ایاک نعبد جو ہے نا، اور اس سے جو پیچھے کی باتیں، اصل میں اس سے تو ہدایت کی طرف جانے کی تڑپ لگتی ہے. ایمان کے اندر جو چیز آ گئی، جو عقیدے میں آ گئی، اب ایک انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو، شاید بات واضح ہو جائے گی. کبھی آپ نے سڑک بنتی بھی دیکھی ہو، اس کا نقشہ بنتا ہے، اس کو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، پھر اس کا ایسٹیمیشن ہوتا ہے کتنی دیر میں بنے گی، کتنا مٹیریل لگے گا، بیچ میں رستے میں اگر کچھ پہاڑ آتے ہیں تو ان کو ڈائنامائٹ سے پھاڑ توڑا جائے گا، کسی کا گھر آتا ہے تو اس کی قیمت دے کے اسے وہ گھر خریدا جائے گا، پھر اس کو ڈیمولش کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. پھر اس کے بعد کچھ کسی کو بلڈر کو ہائر کیا جاتا ہے، پھر وہ اس کا ٹھیکہ لے لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ مزدور مستری لگتے ہیں، اور پھر سڑک بنتی ہے. اب اللہ کی ذات جو ہے، اس نے ایک نقشہ بنایا، اس نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھانا تھا، گویا کہ آپ کہہ لیں کہ صراط مستقیم کا نقشہ بن گیا. اب وہ کیسے بننی ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز قرآن پاک میں آ گئی. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ ورک بک ہے، ہینڈ بک ہے، سارے رولز اینڈ ریگولیشن لکھے ہیں زندگی گزارنے کے. اچھا، اب کوئی آئے اور نقشے کو دیکھے اور کہے کہ نقشہ دیکھ لیا یہ کافی ہے، کافی ہوگا؟ اس نقشے کو پڑھنا شروع کر دے، کافی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اتنے سال میں بنے گی، کیا اس سے سڑک بن جائے گی؟ نہیں بنے گی نا. اس کے لیے راستے کی چٹانوں کو ہٹانا پڑے گا، اس کے لیے وہ سارے عملی کام کرنے پڑیں گے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے عزم درکار ہے، چٹانوں اور پہاڑوں سے مضبوط قسم کا. اب ہوتا کیا کہ جب ایک بندے کو یہ فکر لگ جاتی ہے نا کہ صراط مستقیم پہ چلنا میری اشد ضرورت ہے، لوگ آپ کو چلنے نہیں دیں گے. لوگ ایسے ہیں جیسے چٹانیں آپ کے راستے میں کھڑی ہوئی، رکاوٹ، کہیں حقوق کے نام پہ، کہیں ذمہ داریوں کے نام پہ، کہیں فرائض کے نام پہ، کہیں بڑے چھوٹے ہونے کے نام پہ. ہر بندہ آپ سے حصہ لینا چاہتا ہے، یاد رکھیے، اللہ سے زیادہ حصے ہم سے لوگ لینا چاہتے ہیں، اور لوگ ہم سے وہ بھی لینا چاہتے ہیں جو ان کا حصہ بھی نہیں بنتا. عادت ہے نا لوگوں کے حصے سے زیادہ مانگنے کی. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اکثر ان کے حصے سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں. اور اللہ کا جو حصہ بنتا ہے نا اس سے بھی کم دیتے ہیں. یہ کمی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے ایک بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم میری ضرورت ہے, مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا, مجھے اپنی قبر یاد آتی ہے, مجھے حشر کے دن کی جواب دہی کا فکر ہے, تو میرے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر. تو اہدنا ایک دعا ہے اللہ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی. اے اللہ میرے حالات سازگار بنا. اور بندے کو یقین ہے اس راستے میں بولا ہوا ایک ایک جملہ تو لے گا, ایک ایک آنسو جو آپ نے صراط مستقیم پہ آنے کے لیے یا رہنے کے لیے بولا, کسی کو منایا, کسی کی منتیں کی, کسی کو آپ نے پھسلایا, کسی کی ایکسٹرا خدمت کی. آپ وہ بھی کام کر کے آتے ہیں گھر سے جو پہلے نہیں کرتے تھے کہ کسی کو کوئی موقع نہ ملے. آپ نے موسموں کی شدتیں سہی, آپ نے جو سہا, آپ کے لیے یہ سب آسان ہو جائے گا جب آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ میری اشد ضرورت ہے. میں نے کل اپنے رب کو منہ دکھانا ہے, قیامت کے دن وہ میرے سامنے ہوگا, میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سیاہ چہرہ لے کے جاؤں گی؟ یہ خواہشوں میں ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گی؟ یہ دنیا کی بھاگ دوڑ والا دل لے کے جاؤں گی؟ یہ احساس بندے کو رولاتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پھر یاد رکھیے کہ دنیا کے مزے مزے نہیں لگتے, یہ کھیل کھیل نہیں لگتا, یہ زندگی کوئی فن پلیکس نہیں ہے, یہ دنیا کوئی چکی چیز کا کھیل نہیں ہے. آئے اور آپ نے چٹ چیٹ کی اور چلے گئے, گوسپ کی اور چلے گئے, فن کے نام پہ ہر ویکینڈ پہ ایک محفل سجی جہاں سارے جمع ہوئے, کھایا پیا, آدھی رات ہوئی جا کے بستروں پہ سوئے, آدھے دن گزارنے کے بعد اگلے دن اٹھے. یہ زندگی یہ نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ جہاز میں جاتے ہیں, عموماً جہاز کی دو ڈفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے اکانومی کلاس, اس میں عام لوگ بیٹھتے ہیں جن کو وقت گزار کے صرف گزرنا ہے وہاں سے. کچھ لوگوں کے پاس سہولتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کو اپرچونیٹیز ہیں, ان کے لیے فرسٹ کلاس ہوتی ہے, اسی کو بزنس کلاس کہہ لیں اور اپر کلاس کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. چلیے اب آپ ایک ہی جہاز ہے, اس میں 100 مسافر ہیں, 90 مسافر اکانومی میں بیٹھے ہوئے, تصور میں لائیں, سیٹس تنگ ہیں, کچھ سروس اچھی نہیں ہے, واجبی سی ہے, اور بیچ میں پردہ بھی لگا دیتے ہیں بےچارے کہ جو اگلوں کو سرو کیا جا رہا ہے پچھلوں کا دل ہی نہ خراب ہوتا رہے. ہاں اب اگلے 10 سیٹوں پہ کھلے کھلے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو پہلے ان کے ہاتھ صاف کراتے ہیں, پھر ان کو جوس پیش کرتے ہیں, پھر ان کو فروٹس دیتے ہیں, پھر ان کو اپٹائزرز دیتے ہیں, پھر کہیں کھانا دیتے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے پوچھتے ہیں آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں, وہ سو جائیں تو ان کو اٹھاتے نہیں. مثال ہے, دو مختلف مزے ہیں. حقیقت ہے پچھلا بندہ اگر شکر کی حالت سے نہیں گزر چکا نا, جو ہم نے پیچھے دیکھا, تو وہ تو جلتا کڑتا ہی رہ جائے گا. کیا مصیبت, یہی شوہر پلے پڑنا تھا جو اکانومی کی سیٹ لے کے دیتا ہے. ہوتی میری بھی شادی کسی ذرا بڑے شخص سے, آج میں بھی وہاں بیٹھی ہوتی. سوچیں, ہو سکتا ہے کڑنے والے کڑیں گے, جلنے والے جلیں گے. اسی طرح کوئی آگے بیٹھا ہوا کہ دیکھا ہے نا چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے, کیا مزے, دیکھو پیچھے, ہاں تھرڈ کلاس, ہم نہیں بیٹھتے وہاں. چلیں اب دو مختلف مزے ہیں. اتنے میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پائلٹ کی طرف سے, معذرت کے ساتھ کہ جہاز کے انجن میں خرابی ہو چکی ہے اور چند منٹ میں یہ جہاز کریش ہونے والا ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ دونوں کیٹیگریز کا فرق قائم رہے گا؟ یہ خبر کیا اکانومی میں بیٹھے ہوئے کو تو بری لگے اور فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے کو مزے کی لگے گی؟ دونوں برابر ہیں. اس وقت ایک ہی فکر لگ جائے گی کہ ایگزٹ کدھر ہے, ایمرجنسی ریٹ کدھر ہے. جب آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فن کتنا ہوگا. کبھی آپ میں سے کسی باشعور انسان نے جب جہاز کی ٹکٹ لیو تو پہلا سوال کبھی کاؤنٹر پہ یا آن لائن جا کے یہ پڑھا کہ یہ بتائیں پہلے راستے میں مووی کون سی دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے آپ نے کسی سینما کا ٹکٹ خریدنا تھا, آپ ادھر کیوں آ گئے؟ کوئی آپ میں سے پوچھے کہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ بریانی کھلائیں گے کہ پلاؤ کھلائیں گے؟ اس کے لیے ہوٹل میں جائیے. اللہ کے بندو, جہاز میں جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ کے وہاں چلے جائیں. آپ کو وہ پھیکا دے دیں، مرچی دے دیں، نہ دیں، آپ صبر شکر کر کے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آپ کی نظر منزل پہ، آپ تو وہ منتظر ہیں کہ جہاں آپ نے جانا ہے وہ آپ کے لیے کیا پکا کے بیٹھے میں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئی ہوں تو ذرا پائلٹ صاحب آپ 4 گھنٹے والی فلائٹ کو 8 گھنٹے میں چلائیں، ذرا میں مزہ تو لے لوں. میں نے دیکھا جتنے آرام سے بیٹھے ہوتے اتنی زیادہ پریشانی میں ہوتے ہیں، کیونکہ صابر بندے کا تو گزارا ہر جگہ ہو جاتا ہے لیکن جو پھیلتا ہی جائے اس کا گزارا نہیں ہوتا. ہم سب اس وقت دنیا کے ایک سفر پہ ہیں، یہاں سے لے کے ہمیں آخرت میں لے کے جانے والا ہے. اس شاہراہ کا نام ہے صراط مستقیم، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا صراط مستقیم دکھا، تو کہاں ہے وہ؟ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو دکھ رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں شارع فیصل، آپ کہتے ہیں ہائی وے 6، آپ کے اس شہر میں بھی کچھ روڈز کے نام ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی یہ ساری روڈز تو دکھتی ہیں نا، رائٹ؟ تو صراط مستقیم ہمیں دکھتی ہے نہیں دکھتی؟ آئیے ذرا لفظ صراط کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ڈسکرپشن ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. صراط کا لفظ جو ہے نا یہ سواد روت توئے سے ہے، سوراتا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نگل جانا، نگلنا، ٹو سوالو. کھانا کھاتے ہوئے بڑے بڑے لقمے لے کے جو نگلتے ہیں نا، وہی معنی ہوتا ہے. اس کا معنی یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ سڑک پہ بیٹھتے ہیں نا تو وہ فاصلے کو نگلتی ہے. کبھی آپ گاڑی کے بالکل فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے نا، تیز چلتی ہوئی گاڑی آپ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے جیسے ایسے فولڈ ہو رہی ہے روڈ. یہ کیفیت ہوتی ہے صراط میں. صراط میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ راستے کو نگلتی ہے. اس کے اندر اب ہم کیا مانی کرتے ہیں؟ صراط تو ہو گیا راستہ، اور مستقیم ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ. ماشاءاللہ کارپیٹڈ روڈ، ادھر ادھر نہیں مڑتا، اور یہ بس بڑا پیارا فومی فومی سا راستہ ہے، آپ کے قدموں کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ سیدھے پہنچ جائیں گے. حالانکہ مستقیم کا معنی سیدھا نہیں ہے، یہ ٹوسٹڈ راستہ ہے، ایسے زیگ زیگ چلتا ہے. اس کے اندر موڑ بھی آئیں گے، اس کے اندر گھاٹیاں بھی آئیں گی، اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں گی. یہ ٹیڑھا میڑھا ہے، اوپر کہیں جمپس بھی آئیں گے، کہیں راؤنڈ اباؤٹ آئیں گے، چاروں طرف آپشنز دکھ رہی ہیں. کوئی آپ کو بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ، کوئی کہے گا ادھر آ جاؤ، کوئی ادھر آ جاؤ، اور آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں نے جو نیت کر کے اس قرآن کا سفر شروع کیا ہے، اب مجھے ڈسٹریکٹ نہ کرنا، میں ادھر نہ ادھر دیکھوں، مجھے بس سیدھا جانا ہے، مجھے نہیں مڑنا ادھر ادھر. آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ اعراف کی ایک آیت میں آپ کو صراط مستقیم اور صراط الغی کا تقابل کر کے دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ دو پیرلل چلنے والے راستے ہیں. کسی لمحے آپ راستے سے اتر سکتے ہیں، آپ کو پتا یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ ادھر سے ادھر کرس کراس ہے یہ راستہ، ایک ذرا سا غلطی لگی آپ نیچے جا کے گریں گے. اس لیے اس پہ بہت سمجھ بوجھ سے چلنا ہے. یہ کوئی مادی راستہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس کے مطابق زندگی کے بندہ اس دنیا کے وقت سے گزر جائے اور اللہ کو راضی کرے. اور زندگی کہتے ہیں ایک سفر ہے، کبھی سنا اپنے زندگی ایک سفر ہے؟ اور ہم یہ سفر کس روڈ پہ طے کر رہے ہیں؟ وقت. وقت جو ہے نا ٹائم، جس کو آپ کہتے ہیں میری لائف، میرا وقت، میری لائف، یہ وہ روڈ ہے جس پر زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے. اور جہاں زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا نا، وہیں یہ راستہ ختم ہو جائے گا. یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ایسا شخص پھر آسان راستہ نہیں مانگتا. دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا اللہ آسان راستہ دے دے، یہ ایز کا راستہ نہیں ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑی لذت والا راستہ دے، فن والا راستہ دے. ہم کہتے ہیں محنت والا راستہ دے، بس اس کی منزل جو ہے وہ بڑی اچھی ہو، کہ وہاں ہمارا رب ہمارے استقبال میں کھڑا ہو. نزلا من غفور الرحیم، آؤ مہمانیاں تمہاری کرتا ہوں. موت کا سفر جہاں شروع ہو وہاں سے پکار رہا ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے. ایسا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، بھٹک نہ جاؤں، اب مجھے ضرورت ہے تیری مرضی کو پانے کی. اب آپ دیکھیے کہ آپ سوچیں، آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، بعض دفعہ سفر کے دوران آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے نا. اس کے لیے کیا کیا ہوتا ہے گورنمنٹ نے، تھوڑی تھوڑی دور مائلج سٹونز ہوتے ہیں، آپ کا شہر اتنے دور ہے گیا، اوسلو اتنے میل، پھر اگلے میل، پھر اتنے کم ہوتے ہیں نا، مائلج سٹونز ہوتے ہیں. بعض سائنز لکھے ہوتے ہیں، بعض گرین کلر کے بڑے بڑے بورڈز ہوتے ہیں، بعض ایروز ہوتے ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں. اب ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اس کے مائلج سٹون کیا ہیں؟ سوچیے ذرا، زندگی گزار رہے ہیں. اب ڈر کیا ہے کہ پتہ نہیں سیدھے راستے پہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو اس کے مائلج سٹون جو ہے نا، یہ قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں. 6666 چار سکس ڈال لیں، ہر آیت جو ہے نا یہ ایک مائلج سٹون ہے. اس کو چیک کرتے جاؤ، میری زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے. الحمدللہ آئی ایم آن دا اسٹریٹ پاتھ، میں سیدھے راستے پہ ہوں. اور اس طرح جس بندے کی نظر اتنے مائل سٹونز پہ ہوگی، کیا وہ بھٹک سکتا ہے؟ نہیں بھٹکے گا. اس کے بھٹکنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو مائلج آ رہے ہیں. ہاں بھٹکے گا وہ جو ان آیتوں کے مائل سٹونز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، جو صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس ایک آیت نے کیا کہا. اور جس صورت کی ضرورت زندگی میں تھی، ایک دن الصراط المستقیم، اس کو کھولتے ہیں مرنے والے کی فاتحہ خوانی پہ. عموماً لوگ مرنے والے پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے سوچ کے بھی. کیا کہ دیکھو، اس صورت کی جتنی باتیں ابھی تک میں نے اور آپ نے پڑھی، بتائیے اس کی ضرورت انسان زندہ لوگوں کو ہے کہ فوت شدہ کو؟ ساری زندگی نہ کھلی اور آپ کے بعد لوگ کھولتے رہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، وہ تو پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا. یہ ایسے ہی جیسے آپ گھر سے نکلے اور آپ کو 100 میل دور جانا ہے، تو آپ یہ دعا تو کریں اللہ مجھے وہاں سیدھے راستے پہ پہنچانا. اس میک سینس؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ وہاں پہنچ جائیں اور پھر دعا کریں اللہ مجھے یہاں صحیح پہنچانا. آپ تو پہنچ گئے، جیسا پہنچنا تھا پہنچ گئے، ایسے ہی ہوا نا. تو یہ مذاق ہے. زندگی میں اگر قرآن نہیں کھلا نا، تو بعد میں لوگ آپ کے لیے جو مرضی کرتے رہے، وہ تو بےچارا وہاں کہتا ہوگا اللہ کے بندو تم ابھی پڑھ لو، تم بھی سمجھ لو کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی پہ جانے کا نام ہے. اور جو صراط مستقیم پہ چلتے جاتے نا، ایک دن آئے گا کہ وہ پل صراط پہ بھی امن اور چین سے کھڑے ہوں گے، اور وہاں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، ہمیں یہ روشنی جو قرآن کی اور اسلام کی تو نے زندگی میں دی تھی، اس کو ہماری زندگی میں لا. اب یہ راستہ تو مل گیا، پتہ بھی چل گیا کہ یہ کون سا راستہ ہے جو اللہ کی مرضی کا راستہ ہے. بندہ دن میں بار بار اس کی دعا کرتا ہے، سو کے اٹھتا ہے نا تو صبح فجر کی نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ جیسے تیسے رات تو گزر گئی، اب تو مجھے دن کا ابتدائی حصہ میں کیسے گزاروں، اس کی توفیق دے، اس کی گائیڈنس کر. خیر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، وہ دن کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. اتنے میں ظہر آ جاتی ہے، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ فجر سے ظہر کا وقت تو میں نے بڑے سکون سے گزار لیا، اب بتا آگے ظہر سے عصر کا وقت کیسے گزاروں. پھر اس طرح ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک نماز میں وہ اپنی اس دعا کو ریکال کرتا ہے، اس دعا کو دوبارہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا. اور عشاء کی نماز پڑھ کے چپکے سے فوراً جا کے سو جاتا ہے بستر میں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر عشاء کے بعد جاگا تو یہ دعا تو میں نے اب مانگ لی تھی، تو ایسا نہ کہ رات میں کوئی خرابی کر دو. دھڑکا لگ رہتا ہے، دیکھیں آپ کی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، آپ کو ہر لمحے دھڑکا ہوتا ہے یہ چوری نہ ہو جائے. آپ چھپاتے ہیں، رکھتے ہیں، ادھر چھوڑ ادھر کر. آپ کی گاڑی، آپ کو فکر ہے کہیں خراب نہ ہو جائے، اس کا پرزا نہ ٹوٹ جائے. جس بندے کے دل میں ہدایت کی تڑپ لگ جاتی ہے نا، پھر وہ بندہ اس اندیشوں میں زندگی گزارتا ہے، اور اسی اندیشے کا نام تقویٰ ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہوگا. پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس زندگی کے سفر سے عافیت سے گزار دے. بسترے مرگ پہ لوگ پریشان دیکھے گئے کہ اللہ یہاں تک تو پہنچ گئے، ابھی آگے بھی لمحے موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کرتے تھے کہ میرا ایک قدم جنت میں ہو اور دوسرا جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں جب تک میرا دوسرا قدم بھی جنت میں نہ چلا جائے. ہم کیوں اتنے مطمئن بیٹھے ہیں؟ ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آیا آسمانوں سے کہ اے صحابہ بدر جاؤ آج کے بعد کچھ بھی کر لو تم جنتی ہو. ہم تو نشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں کہ جن 10 لوگوں کو خبر دی گئی تھی کہ تم جنتی ہو. ہم تو ان صحابہ کرام میں سے بھی نہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیا اور اس کے بعد ان کے اوپر جہنم حرام ہو گئی. ہم تو کسی 3 نہ 13 میں. ہم تو خیر القرون میں نہیں, تابعین میں نہیں, تبع تابعین میں نہیں. ہم تو محدثین کے دور میں نہیں, ہم تو فتنوں کے دور میں بیٹھے ہیں. اور کتنے اطمینان سے سوئے ہوئے, ہمیں اپنی سیکیورٹی کی کوئی فکر نہیں. اور جو ہماری نسلیں, یہ راستہ ہماری موت کی صورت میں ہمارا تو ختم ہو جائے گا, ہماری نسلوں کا تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ہمیں کیسے نیند آتی ہے راتوں کو؟ دل کو غم لگا ہوتا ہے نا تو نہ پہننا اچھا لگتا ہے, نہ اوڑھنا اچھا لگتا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے. چپکے چپکے کوئی آپ غم دل میں پالے نا تو لوگ آپ سے پوچھیں گے تمہیں کیا ہے, تمہیں کیا ہے, آپ بتاتے نہیں ہیں, لیکن اندر ایک غم لگا ہوتا ہے, اندیش ہے کہ یہ نہ ہو جائے. اب دنیا کے غم اور اندیشے تو دنیا میں لذت لینے نہیں دیتے. اسی طرح جب ایک بندہ ہدایت کی نعمت کو پا لیتا ہے نا تو اس اندیشے میں جیتا ہے. اسی لیے تو ان لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, اسی لیے تو وہ بے چین رہتے تھے. ایک صحابی ہے, ایک کسی موقع پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے گھر میں رات بسر کی. اس گھر میں لوگ اس نیت سے دیکھتے تھے کہ ذرا دیکھیں یہ کیسے گزارتے راتیں, اور کہتے ہیں میں نے رات میں غالباً 40-50 بار کہتے ہیں کہ میں نے بکھلا کے امام بخاری کو اٹھتے دیکھا. ذرا نیند آنے لگتی تھی تو کانپ کے اٹھ جاتے تھے اور پھر اپنا کچھ پڑھنے پڑھانے شروع ہوتے تھے, پھر اونگ آتی تھی, پھر اٹھتے تھے, پھر سوتے تھے. ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک صحابی آ گئے اور کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح کہ ابو ہریرہ میں خوبی کیا ہے. اللہ کے نبی کیوں ہر وقت ابو ہریرہ کا نام لیتے ہیں؟ طالب علم تھے یہ. اور 3 راتیں رہ کے آئے, کہتے میں نے ابو ہریرہ کے گھر کا جو منظر دیکھا کہ رات کا ابتدائی حصہ جب ہوتا ہے تو خود قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں, خود قرآن پاک پڑھتے ہیں, جب سونا چاہتے ہیں تو بیوی کو اٹھا دیتے ہیں, اور دوسرا تہائی حصہ وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتی ہیں, اور جب وہ سونا چاہتی ہیں تو تیسرے حصے میں گھر کے غلام کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ اٹھو تم قرآن پڑھو. کیوں؟ کہ گھر ہو ابو ہریرہ کا اور رات کا کوئی ایک حصہ اللہ کے کلام کے بغیر گزر جائے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اندیشے تھے, جن کو غم تھا, فکر لگی ہوئی تھی کہ ہمارا کیا بنے گا. اور آج ایک ہم جیسے انسان بے عمل کہ جو ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ نماز قبولیت کے درجے پہ پہنچنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں, اور کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تڑپ لگی ہو تو آپ بتائیے مسجدوں کا یہ حال ہو آج ہماری؟ ذرا سوچئے. خانہ کعبہ میں تو اتنے جوش سے جانے والے کہ وہاں جگہ نہ ملے تو بھی جانا چاہیں, اور اپنے شہر کی مسجد سونی ہو. پھر اس طرح دین کے لیے لوگوں کو محنتیں کرنی پڑے, اس طرح لالچ دے کے بلانا پڑے کہ آؤ تو صحیح, گھر میں آؤ ہم تمہیں کوئی بات سنائیں. پھر یہ بے حسی تو نہ ہو, یہ سوئی ہوئی امت کی علامت ہے. جب امتیں سوتی ہیں نا تو ان کے مقدر سو جاتے ہیں. اس وقت ہمیں اجتماعی طور پہ اہدینا, دیکھیے جمع کا سیگہ ہے, یہ نہیں کہ اہدی ہوتا نا تو اس کا ہوتا تھا مجھے سیدھا راستہ دکھا. اس میں بھی ایک لفظ چھپا ہوا ہے کہ صراط مستقیم پہ بندہ اکیلا نہیں چل سکتا. آپ کے نا آپ اپنا گھر صاف کر لے اور آپ کی گلی گندی, آپ کے نیبر میں گند, آپ کے باہر گند, پورچ میں گند, آپ کا گھر کبھی صاف نہیں رہے گا. یا پھر ہر وقت جھاڑو ہاتھ میں رکھے. آج یہی ہو رہا ہے, ہماری نسلیں گندگیوں میں پل رہی ہیں نا. ماں کوشش کرتی ہے بچے کو صحیح رکھنے کی, فائدہ کیا؟ اسکول سے کچھ لے آئے گا, کچھ دوستوں سے لے آئے گا, کچھ میڈیا سے لے آئے گا. آپ کہتے ہیں ہماری کوششیں نہیں کام آ رہی. ایک رات جا کے سلیپ اوور کے لیے کسی رشتے دار کے گھر رہا, پورے ہفتے کی ساری تربیت ہی ختم ہو گئی. اس کے لیے ضرورت ہے اجتماعی کوششوں کی. تڑپ لگے اپنے ساتھ والوں کی. کو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پھر ماحول بنیں گے, پھر وہ ماحول بنیں گے کہ لوگ گلیوں میں پھریں گے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہم سے اللہ کے نام پہ صدقہ قبول کر لے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. پھر لوگ سونا چاندی باہر رکھ کے پھر رہے ہوں گے, کسی کو پرواہ نہیں ہوگی اٹھانے کی. اس وقت اس اجتماعی تقوی کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب کو دکھا قوموں کے طور پہ، ملکوں کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ. یہ کون سا راستہ، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا. یہاں تک شعور کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں اور چپکے چپکے اللہ سے دعا مانگیں. جہاں یا کا نابود آئے تو عہد کریں، وعدہ کریں، اور جہاں اہدینا کی بات آئے تو جتنا تڑپ کے اپنے آپ کو اخبات میں کر کے، انابت میں کر کے، تدروں میں کر کے، خشیت میں کر کے مانگ سکے کہ اللہ اب نہ بہکانا، بڑی زندگی بھٹکیوں، اب نہ مجھے بھٹکانا. اور آپ سب ایک اور رنگ میں بھی دعا کریے گا کہ اللہ پہلے تو دنیا کے نام پہ گمراہ تھے نا، پتہ ہی نہیں تھا تیری مرضی کیا ہے، اب قرآن پڑھنے آ گئے، اب دین کے نام پہ گمراہ نہ کرنا. کوئی بندہ، یعنی میں اپنی بات کر رہی ہوں، آپ دعا مانگے اپنے رب سے کہ اللہ کوئی بندہ، کوئی ہمارا استاد جو ہمیں یہاں پڑھا رہا ہے، ہمیں دین کے نام پہ گمراہ نہ کرتے. کیونکہ دنیا کے نام پہ جو گمراہ ہوتے ہیں نا، وہ پلٹ آتے ہیں واپس، ان کے اندر گلٹ ہوتا ہے، ہم نے غلط کیا، ہم زندگی صحیح نہیں کر رہے، ہم جانور والی زندگی. جب ایک دفعہ دین کے نام پہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں پلٹتا. وہ کہتا نہیں بتاؤ مسلک کیا ہے، وہ کہتا ہے فقہ کیا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے. تو ہم سب، آپ سب دعا مانگے، میں اپنے خلاف دعا منگوا رہی ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ یہاں آنے کے بعد ہم کوئی ایسی بات دین کی نہ سنیں کہ جو تیری مرضی کے خلاف ہو، اور وہی سنیں کہ جو حقیقت میں صراط مستقیم پہ پہنچانے والی ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جی، آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ دکھتا تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جاگتے نہیں تھے اور فجر کی نماز کے بعد سوتے نہیں تھے. اس میں یہی حکمت تھی، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جائیں تاکہ کوئی غلط کام ہو ہی نہ. کیونکہ جب انسان سوتا ہے، جو آخری کام کرتا ہے نا دن میں، اس کا رات پوری اثر اس کے اوپر اثر رہتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نہ جاگیں. لیکن آپ دیکھیں شیطان کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے، ہمارے سارے فنکشن شروع ہی رات کو ہوتے ہیں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک آدھی رات کے بعد ہمارا فنکشن نہ شروع ہو. تو کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد نہ جاگیں. یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ ہم نے یہ مانگا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اب آگے دیکھیں گے صراط مستقیم کی ڈسکرپشن، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ. کون سا راستہ ہے وہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوئے، غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئوں کا. یہاں دیکھیے گا کہ صراط مستقیم کی بات آئی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ اہدنا صراط القرآن، کہ اللہ قرآن کا راستہ دکھا. یہ بھی نہیں کہا کہ اہدنا صراط الاسلام، کہ اسلام کا راستہ دکھا. کیا کہا؟ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کیوں؟ راستے کی بجائے ان لوگوں کا راستہ مانگا جن پر انعام ہوئے. کیوں؟ کہ اگر صراط القرآن کہا جاتا تو یہ ممکن تھا کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ قرآن تو مل گیا لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں ویسے تو کہ قرآن پاک پہ آج کے دور میں عمل نہیں ہوتا، حالانکہ تاریخ کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک پہ عمل ہو چکا. وہ کون لوگ تھے؟ انہی کا تذکرہ ہے کہ انعمت علیہم، جن پر اللہ کے انعام ہوئے. سورت نساء آیت 69 میں ان لوگوں کی تفصیل موجود ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے، یہ اس کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بس یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا اللہ نے، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی سے انسان دعا یہ کرتا ہے کہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا۔ نبی جو ہوتے ہیں نا، یہ رول ماڈلز ہوتے ہیں، کس طریقے سے؟ کہ نبی ایسے ہی ہیں جیسے کسی جگہ کھڑا ہوا کوئی ایسا شخص کہ جو ماڈل بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہے اور کچھ آپ کو کر کے دکھاتا ہے جس کو دیکھ کے آپ سب کریں گے۔ کبھی آپ نے پریڈ کرتے ہوئے دیکھا ہو، پی ٹی کرتے ہوئے دیکھا ہو، یعنی جس کو دوسرے لوگ فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں اتاری، کتاب کو ہم تک پہنچانے والے انسان بھی اتارے، اپنے دور میں وہ نبی تھے۔ اور کسی پر اللہ کا انعام کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً انعام کس کو کہتے ہیں؟ مال مل گیا، اولاد مل گئی، گھر بن گیا، اللہ کی اس پہ بڑی رحمتیں ہیں، کیا پتا چلتا ہے وہ دو گاڑیاں اس کے پاس۔ کسی عورت پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، کیا مطلب وہ امید سے ہو گئی، اور کوئی قرآن کی طرف آئے تو کہتے ہیں یہ اس کو کیا ہو گیا۔ پتا کیا چلا کہ اللہ کا حقیقی انعام کیا ہے؟ کہ کسی کو ہدایت کا راستہ مل جائے، اور ایسا راستہ پانے والے لوگوں میں سب سے پہلی شخصیات جو تھی وہ انبیاء کرام تھے۔ اب یہ بھی ممکن تھا کہ انبیاء کرام کا راستہ صرف مانگا جاتا، لیکن بات نہیں بنی تھی، یہ کہا جاتا صراط الانبیاء۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا؟ ہم جیسے لوگ جو آج کے دور میں انبیاء کرام کو اپنے بیچ میں نہیں پاتے، تو وہ کہتے چلو جب انبیاء ہی نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں، ختم ہو گئی نا کہانی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کروایا وہ کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوئے۔ وہ کون تھے؟ اپنے دور میں انبیاء کرام تھے، پھر ان کی مدد کرنے والے، ان کے ساتھی، جیسے کہ نبی جین کے بعد صدیقین، تصدیق کرنے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہر دور میں دین کی تصدیق کرنے والے کو صدیق کہیں گے۔ پھر اسی طرح شہداء، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دی، ساری زندگی شہادت حق کی گواہیاں دیتے رہے، اور بعد میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان بھی دے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہیں؟ صالحین، ہر دور کے نیک لوگ۔ کیا پتہ چلا کہ نبی جو ہیں وہ تو بس ایک ہی دور میں آئیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد جو اگلے لوگ ہیں، صدیق، شہید اور صلحاء، یہ تین کیٹیگریز ایسی ہیں جو قیامت تک موجود رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ضرور ہدایت پہ رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت بھٹک جائے۔ ٹھیک ہے، یہ الذین ہوتے تھوڑے ہی ہیں، یہ میجورٹی نہیں ہوتی، مگر اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنا آسان ہے۔ دیکھیے کہ اگر یہ لوگ اپنے دور میں قرآن پاک پہ عمل کر کے نہ گئے ہوتے نا، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا۔ ابو بکر صدیق کے 2 سال، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 10 سال، اور اس کے بعد کے ادوار ہم سب کے اوپر حجت ہے کہ اگر انہوں نے اس قرآن پہ عمل کیا اور کامیاب ہوئے تو آج کیوں نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑا ہی وقت تھا، مان لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہوائی جہاز بنا، 2 بھائی تھے، انہوں نے اس کو بنایا، پہلی فلائٹ چند منٹ کی تھی، جہاز چند منٹ اڑا اور گر گیا، لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان اڑ سکتا ہے۔ اور آج دیکھیے ملینز اینڈ ٹریلینز جہاز ہوں گے اور ساری دنیا میں چل رہے ہیں نا۔ پتا کیا چلا کہ یہ قرآن چلنے کے قابل ہے، یہ رول ماڈلز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے، ہم ان کے ساتھ ایک اپنی نسبت جوڑ لیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی خواہش کرتے ہیں کہ سنگرز کے ساتھ ہماری تصویر کھنچ جائے، کوئی مووی آرٹسٹ ہے تو اس کے ساتھ بس ایک فوٹو بن جائے، ان کے ہاتھ کا آٹوگراف لے لے تاکہ ہمارا نام آ جائے، کہ ہم ان کے ساتھ ملے تھے. اور بعض لوگ کسی صدر وزیر سے اگر اتفاقاً مل جائیں تو وہ تصویر بڑی کرا کے ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے ان سے ہاتھ ملایا تھا. ایک ایمان والے کی خواہش کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا, ان کے ساتھ چلا کہ جو واقعی تیرے راستے پہ رہے, جنہوں نے اس دنیا کے اندر تیرے دین کو نافذ کیا, اور ان کے بعد پھر اس کے ساتھ چلنے والے جو دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے, ہم ان کے طریقوں پہ چلے تاکہ تو ہمیں ان کے ساتھ ہی کل اٹھانا. یہ کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں ہیں, کسی ایک گروہ کے لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہر دور میں قرآن پاک پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم ہیں. مثلاً موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تقابل کیجئے. دنیا داری کے ناطے سے دیکھے تو فرعون کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی, اور موسیٰ بیچارے کے پاس کیا تھا؟ دنیا کی نظر سے انعام والا کون ہے؟ موسیٰ کے فرعون. لیکن اللہ کس کو انعام والا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو یاد رکھیے کہ انعمت علیہم لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ ہر معاشرے کے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. آپ اس وقت جو لوگ ہیں نا, آپ اس کمیونٹی کے انعمت علیہم لوگ ہیں, یا ہر وہ ساتھی جو قرآن کے لیے کہیں بھی جمع ہوتا ہے, یہ چنے ہوئے, اور یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یہ ہزاروں بھی ہوں گے نا تو تھوڑے ہی ہوں گے. آپ کسی فنکشن میں جائیں یا آپ کسی پارٹی میں جائیں, آپ کو ہزاروں ملیں گے. آپ قرآن کی کلاسوں میں آئیں گے, چند سو ملیں گے. تو غم نہ کریں, یہ تھوڑے ہی اصل میں بڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے. یاد رکھیے کہ انعمت علیہم لوگ چین سے اور سکون سے زندگی گزارنے والے لوگ نہیں ہوتے. ان کی زندگی میں جمود نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو روٹین لائف گزار رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹین اللہ کے نام پر بدل لیتے ہیں. یہ اپنی ذاتی زندگی بسر کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکموں سے چلتے ہیں, اور یہ لوگ چلتے ہی جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہدایت کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ کیا ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سا بتا دے زبانی کلامی. میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں سے ٹرین اسٹیشن کدھر ہے, آپ میں سے کوئی ساتھی کہیں کہ ادھر سے نکلیں, یوں جائیں, پھر لیفٹ لیں, پھر آگے جائیں, بتا دیا. اس سے ایک اگلا درجہ آتا ہے کہ آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ دیکھیں آپ یہاں سے نکلیں گے نا, ادھر آئیں, باہر آئیں, وہ دیکھیں بورڈ دکھ رہا ہے نا, اس بورڈ کے آگے سے بس آپ مڑ جائیں گی تو ٹرین اسٹیشن ہے. یہ اس سے اگلا درجہ. اور تیسرا کون ہوگا, وہ کہے گا اچھا چلے آئیں, میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں, میں آپ کو وہاں چھوڑ کے آتی ہوں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, یہ تینوں درجے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے اندر پھر ایک چوتھا بھی آتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ بیٹھیں, آپ کو کیا ٹرین پہ جانا ہے, میں ہی چھوڑ آتی ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسا ہی کیا. ہم میں سے ہر بندہ ہدایت کے اعتبار سے مختلف لیول پہ ہوتا ہے نا. ایک بندہ جس کو بھی نماز ہی نہیں آتی, وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نماز سکھا دے, یہ پہلا درجہ. دوسرا ہے جس کو نماز پڑھنی تو آتی ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, لیزی ہے. وہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, تو وہ کیا کہتا ہے, اللہ نماز پڑھنی تو آتی ہے, پڑھنے کی توفیق بھی دے. ایک تیسرا شخص ہے جو نماز پڑھتا بھی الحمدللہ, اب وہ بھی یہی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کی کیا بات ہے کہ اللہ آتی بھی ہے, پڑھ بھی رہا ہوں, مرتے دم تک توفیق دینا کہ نمازی بن کے دنیا سے جاؤں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا مانگتے تھے. کوئی شخص یہ مغالطہ دے سکتا ہے آپ کو کہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں ہدایت دے, مانگ رہے ہدایت دے, تو کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نہیں تھی؟ کیا ابو بکر صدیق کے پاس ہدایت نہیں تھی تبھی تو مانگتے تھے نا؟ عمر فاروق ہدایت پہ نہیں تھے؟ نہیں. آپ کہیں گے ہر بندہ جس درجے پہ ہوتا ہے اس سے اگلا درجہ مانگتا ہے کہ اللہ میرا دین ادھر ہی نہ رک جائے, میرا آج میرے کل سے بہتر کر دینا. اور اس طرح چلتے چلتے ایک انسان آگے سے آگے پہنچے, کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے. آپ کو بتا ہے موت کا وقت بھی اتنا نازک ہوتا ہے کہ شیطان اس وقت بھی بہکانا چاہتا ہے. آپ میں سے کبھی بچپن میں کسی نے گیم کھیلی تھی, سنیک اینڈ لیڈر, سانپ اور سیڑھیوں والی لیڈر, لڈو کے پیچھے ہوتی تھی. آپ دیکھیے آپ ساری نمبر سے بچتے بچتے جاتے ہیں, 99 پہ کتنا بڑا سانپ رکھا ہوتا ہے, وہاں سے آپ کو وہ دو پہ لے آتا تھا. آپ کا دل دھک دھک کرتا ہے, اللہ یہاں سے نہ گروں, بس اس پہ نمبر آ گیا تو سارا کچھ گیا. یاد رکھیے یہ زندگی بھی سنیک اینڈ لیڈرز ہے. آپ اس وقت ایک لیڈر پہ چڑھنے والے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے ایک مڈل میں مجھے یاد آ رہا ہے لیڈر ہوتی تھی وہ سیدھا آپ کو 100 پہ لے جاتی تھی جہاں آپ اس سانپ سے بھی بچ جاتے تھے 99 والا بس پھر انتظار کرتے تھے ایک آ جائے. اس وقت میں اور آپ ہم ایک لیڈر کے سرے پہ ہیں. اللہ نہ کرے کسی کی لیڈر 40 پہ رک جائے اور پھر وہاں سے اتنا بڑا سانپ آئے جو نیچے لے جائے. مت سوچئے کہ ہم خطروں سے بچ گئے, ہم تو مزید خطرے میں. جتنے برے قرآن پڑھنے والے شیطان کو لگتے ہیں اتنے گندے کام کرنے لے نہیں لگتے. وہ تو اس کا کام کر ہی رہے ہیں, وہ تو اسی کے بندے. اس کو تو غصہ آتا ہے تو ان لوگوں پہ آتا ہے جو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. بہت کیئرفل, ایکسٹریملی کیئرفل رہنا ہے, کوئی رکاوٹ راستے میں نہ آئے. اسی سے انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے گا اور پھر آپ دیکھ کے آپ کی ترجیح بدل جائیں گی, حتیٰ کہ ایک وقت کا کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہاں جا کے آپ کیا کہیں گے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا. وما کننا, ہم تو ایسے نہ تھے کہ اس جنت میں پہنچ پاتے. اس طرح سے ایک ٹھنڈا سانس جس سے آپ ساری ذمہ داریاں پوری کر کے کہتے ہیں نا, الحمدللہ آج سارے پیپر ختم ہو گئے. ایک پیپر ختم ہوتا آپ کو فکر اگلے دن کی لگ چکی ہوتی ہے, وہ ختم ہوتی ہے تو تیسرے کی لگتی ہے, اور وہ پیپر جو آخری ہو اور وہ بھی فائنل, جان چھٹی آج کے بعد میں نے نہیں اور پڑھنا. وہ دن ہماری زندگی کا بڑا خوش قسمت دن ہوگا کہ جنتی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنی محنتوں سے بچے. نہیں, بما کننا لنہتدی, ہم نہیں تھے کہ ہدایت پاتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. کوئی 80 سال کی عمر میں بھی بہک سکتا ہے, کوئی 100 سال کی عمر میں بھی بہک سکتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہدایت ایک نعمت ہے, اس کی تڑپ رکھنی ہے, اس کو پانا ہے, اور جتنا اس کو پائیں گے فائدہ ہوگا. دیکھیے ہدایت ایک میجک سٹون ہے. کوئی نعمت آپ کے پاس ہے نا, جب اس کے سے ہدایت لگ جاتی ہے نا تو وہ بھی نعمت بن جاتی ہے. تھوڑا سا تقابل کر دوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ دنیا کی نعمتیں اچھی نہیں ہوتی. دنیا میں کیا ہے, مال, اولاد, بیٹے, گھر, اقتدار, یہی کچھ ہے نا. اقتدار ملا حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو, ساتھ کیا تھا, ہدایت کی نعمت تھی نا, تو وہ اقتدار ان کے لیے نعمت بن گیا. اقتدار ملا فرعون کو پر ہدایت نہیں تھی, تو اقتدار اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا. بیٹے, اولاد, ولید بن مغیرہ کو دیکھیں, ابو لہب کو دیکھیں, بیٹے تھے پر ساتھ ہدایت نہیں تھی, تو بیٹے اس کی رسوائی کا ذریعہ بنے. تبت جدا ابی لہب وتب. اور اس کے برعکس بیٹے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملے اور ان کے لیے ساتھ ہدایت کا ذریعہ تھے, تو فائدے کی چیز ہوئی. کیا پتہ چلا کہ اللہ سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگیں لیکن کہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی رہے. ایسا نہ ہو یعنی ہدایت کے بغیر ہماری یہ نعمتیں جو ہیں ختم ہو جائیں. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ سنگے میل ہوتے ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنا سفر طے کرتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں انبیاء کرام والے حالات آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں باپ کی طرف سے آزمائے گئے تھے, نوح علیہ السلام بیٹے کی طرف سے آزمائے گئے, بی بی آسیہ شوہر کی طرف سے آزمائی گئیں, بی بی سمیہ اپنے باس کی طرف سے آزمائی گئیں. یہ سارے حالات ہم پہ بھی آئیں گے. مت سوچئے کہ آپ اس راستے پہ آئیں جس پہ انبیاء کرام آئے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اس راستے پہ جمنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم پہ رکھنا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے دو انتہائیں, ایک شخص جا رہا ہے, تین آپشنز موجود ہیں, سیدھا چلتا جائے, دوسری آپشن ہے کہ ایکسٹریم رائٹ پہ مڑ جائے, اور تیسری آپشن کا ہے کہ ایکسٹریم لیفٹ پہ مڑ جائے. انمت علیہم کون ہے, سیدھے شیطان کے چنگل سے بچتے ہوئے. لیکن اب اگلی حصے میں انسان کو غم لگا ہوا ہے نا, اتنا بھی کافی تھا صراط الذین انعمت علیہم, بلکہ دیکھے تو اتنا بھی کافی تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, لیکن ایسے لگ رہا ہے تسلی نہیں ہو رہی, دھڑکا لگا ہوا ہے نا. جیسے کوئی چیز بڑی اہم ہونا تو ہم کہتے ہیں دودھ لے آئیے گا, پھر میاں صاحب ذرا باہر جاتے ہیں کہتے دیکھیے بھولیے گا نہیں, پھر وہ جوتا جتنی دیر پہن رہے ہوتے ہیں آپ کہتے دیکھیں یاد رکھیے گا, ٹھہرے میں آپ کو لکھ ہی دیتی ہوں. غم لگا ہوا ہے نا, جس کو ہدایت کا غم ہے وہ کہتے صراط المستقیم بات کافی تھی, نہیں 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 صراط الذین انعمت علیہم, اچھا انعام والوں کا راستہ بات بھی ٹھیک ہے, بھی ہو گئی بات, اب اور کیا. نہیں نہیں اللہ تعالیٰ غیر المغضوب, اللہ غضب والوں کا راستہ نہیں. اب یہ مغضوب کون ہے, یہ وہ لوگ ہیں تصور میں آپ لائیں کہ کچھ لوگ سیدھے راستے پہ جا رہے تھے اور ان میں سے کسی کو ایک دم غلطی لگ گئی. آپ سمجھتے سیدھا نہیں, میرا لے ایک رائٹ لینا تھا, اور رائٹ کس طریقے سے آپ لیتے ہیں کہ بالکل دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ان کو غصہ آنے لگتا ہے سیدھے ہاتھ پہ جانے والوں پہ. جو لوگ سیدھے راستے پہ جا رہے تھے ان سے یہ بالکل مڑ گئے. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ بھیجے انبیاء کرام کی صورت میں, جو لوگوں کو بتاتے تھے دیکھو راستہ ادھر ہے ادھر نہیں. ان کو غصہ آیا, انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. اچھا ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سزا میں ان کو پکڑا. پھر کیا ہوا کہ اپنے مرضی سے دین مشکل کرنے لگے, کبھی کوئی اجتہاد کیا, کوئی فتویٰ دے دیا, یہ جائز نہیں وہ جائز نہیں. ہوا کیا کہ انہوں نے کہا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمان اور رحیم جو ہے یہ سب کچھ کرے گا, ہم تمہارے لیے دین کرتے ہیں بناتے ہیں اور یہ کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے دین مشکلیں کی اور ہوا کیا کہ یہ بھی سیدھے راستے سے نکل گئے. ان کا سیدھے راستے سے نکلنا کیوں تھا؟ بہت ہی زیادہ احتیاط کی وجہ سے. آج ہمارے ہاں بھی یہ رویہ ملتا ہے, بعض لوگ دین کے نام پہ اتنے محتاط ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل دین چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا حرج ہے؟ چھوٹی سی مثال دوں گی کہ سفر میں قصر نماز کی رخصت ہے اور بلکہ اجر ہے, تحفہ ہے اللہ کا, قبول کرو. کچھ کہتے ہیں نہیں 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 میں احتیاط کے طور پہ پوری نماز پڑھ لیتی ہوں. بھئی یہ کیا بات ہے؟ اس طرح کے اضافے کرنے والے لوگ کون تھے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مغدوب کہا, جن پہ اللہ کا غضب آیا. اللہ اکبر, دیکھیے پیچھے پڑا الرحمن الرحیم, یہاں مغدوب کی بات کیوں آ گئی؟ کیا اللہ غضب کرتا ہے؟ کرتا ہے. کیوں؟ بڑی نرم دل ماں بھی اس بچے کو ماری دیتی ہے جو بچہ مسلسل تنگ کرے. پیار کرنے والا رب لوگوں کو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے پکڑتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 61 اور 90 دونوں میں آتا ہے کہ وَبَاؤ بِغَدَبٍ مِّن اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے غضب کا شکار ہوئے. اور 90 میں آتا ہے کہ باؤ بِغَدَبٍ عَلَى غَدَب, غصے پہ غصہ انہوں نے اللہ کو دلایا. یہ تھے بنی اسرائیل, یہ چلے گئے ایکسٹریم رائٹ پہ. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک تیسرا گروہ آیا, وہ کون تھے؟ ولد دوالین, یہ اس سے بالکل اپوزٹ جانے والے. یہ محبت میں بہکے, انہوں نے کہا نہیں 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 اللہ بڑا پیار کرتا ہے, اللہ از اونلی لو لو لو, محبت کی بات کرو, کسی کو مشکل میں نہ ڈالو. یہود نے رسولوں سے نفرت کی, ان کو مارا, قتل کیا, ان کا راستہ روکا. نصارہ نے رسولوں سے محبت کی, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. بہک تو یہ بھی گئے نا, نصارہ کے بہکنے کی وجہ محبت تھی. انہوں نے دین کو ایزی لیا, ایزی گوئنگ, اٹس اوکے نو پرابلم, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ڈو اٹ, جو کرنا چاہو کرو, دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ بڑا پیار کرتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کا بچہ او لیول کے ایگزام دے رہا اور اس کو بک بڑی مشکل لگے تو ماں کے بیٹا کوئی بات نہیں, تم کلاس 2 کا سلیبس پڑھتے رہو, دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا, تم 2 کا ٹیبل یاد کرو, نہیں ہوگا نا. ان کی یہ حالت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے پھر ایک ایمان والا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا, نہ تو دین کے اندر سختی کرے, اتنا جبر کر لے اپنی ذات پہ کہ اپنی مرضی کا دین بنا لے, اور نہ اتنے نرم ہو جائیں کہ دوالین ہو جائیں, بھٹکنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اور نتیجہ کیا نکلے؟ کہ ہم پھر اس ہدایت کے سفر سے نیچے اتر چکے ہوں جس پہ تو نے ہمیں رکھا تھا. تو خلاصہ کیا ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنی ہدایت کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے قصے بیان کرتا ہے جو کمپس کی طرح بار بار ہمارا رخ موڑ دیتے ہیں سیدھی طرف, سیدھے چلو. یہ نیویگیٹر ہے, یہ آپ کا ٹام ٹام ہے, آپ کا یہ جی پی ایس ہے. آپ شاہراہ ہدایت سے نیچے اترنے لگتے ہیں, آپ کے سامنے انبیاء کرام آنے لگتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر کہیں نہیں پہنچتے. نہ کوئی اپنی مرضی سے دین کو مشکل کرنے والا بچے گا اور نہ اس کو نرم کرنے والا بچے گا, اور نتیجہ کیا ہوگا کہ جنت میں وہی پہنچے گا جو اللہ کے دین کو مانے گا. تو ہم نے پوری سورت سے یہ سیکھا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. جنت کا ایڈریس قرآن پاک میں بتا دیا گیا, اور وہ کیا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام نے زندگی گزاری ویسے تم بھی گزارو گے, جو نہیں گزارے گا کوئی بات نہیں. ہاں ہدایت کی طرف چلنے والا شروع میں اکیلا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, تھوڑے ہوتے ہیں لوگ, آہستہ آہستہ لوگ ملتے جاتے ہیں اور قافلہ بنتا جاتا ہے. کوئی گرنے لگتا ہے تو دوسرے اس کو سنبھالنے لگتے ہیں, کوئی مشکل کی وجہ سے چھوڑنے لگتا ہے تو وہ اس کو ڈھارس دیتا ہے, نہیں 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 چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایک بندہ اس بات پہ شکر کرتا ہے کہ میں فلاں کی مدد سے اللہ کے حکم سے ہدایت کے سفر پہ جمع رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے سفر پہ رکھے. ایک دفعہ تلاوت سنیں گے اور اب دعا کی صورت میں مانگیں گے. آپ اس صورت کو اس طرح سے مانگیں کہ واقعی یہ آپ کے دل کی تڑپ ہے کہ اللہ اب نہ گرانا, اور محاسبہ کرتے رہنا ہم نے اپنا کہ کہیں ہم ہدایت کے سفر سے نیچے تو نہیں جا چکے. مرضی, خواہش, تمناؤں کا راستہ نہیں ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. شارع اللہ کی ذات ہے, شریعت صحیح طریقے سے کام کرنے کا نام ہے. لہذا جب تک شریعت کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے کام وہی ہوگا. یہ تو سورت بقرہ میں تین راستوں کی رہنمائی تھی, اگلا پورا قرآن جو ہے وہ انہی تین راستوں کی وضاحت ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ سورت بقرہ میں ہم اس کو دیکھیں گے. چلیے تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ وعلیکم السلام. جی جی الحمدللہ. جی کیسی لگی آپ کو یہ سورہ, سورہ الفاتحہ؟ تھوڑا اپنی فیلنگ شیئر کریں گے؟ جلدی بتائیے گا کیونکہ جس نے لکھا ہوگا, جس نے نوٹ کیا ہوگا وہ تو بہت جلدی بتائے گا کہ اس نے کیا اسے سیکھے. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ, بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں سکھایا ہے. جیسے ہم نے شروع میں ایک دعا بھی مانگی تھی نا, اللہ مطہر قلبی من النفاق وعامنی من الریا ولسانی من العذاب. اگر اس شعور کو اگر ذہن میں رکھ کے ہمیں سیکھا ہے تو ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا ہوگا. جی سٹارٹ میں دیکھتے ہیں آیت نمبر جو ہے 4 میں تھا, ایاک نعبد. دل کو غم لگانا ہے اہل کا انشاء اللہ تعالیٰ. بالکل جی بالکل جی. ابھی صرف مجھے اس کے بارے میں بتائیں, ایاک نعبد سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ ہم ویسے بھی تو یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں, پہلے کس طرح پڑھتے تھے, آج جیسے آپ پڑھیں گے. آپ نے ایک نا آپ نے بھی ایک اسائنمنٹ آپ سمجھ لیں, آپ نے بھی ایک عمل کی بات لازمن لکھ لیں کہ ابھی آپ نے شعور کے ساتھ یہ دعا بھی ہے, اور یہ آپ پتہ ہر نماز کا ایک رکن ہے, مطلب اس کا فرض, اس کے بغیر صرف فاتحہ کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی نا. تو آپ شعور کے ساتھ ابھی آپ کو الحمدللہ اس کا ٹرانسلیشن بھی آ گئی ہے اور تفسیر بھی ابھی آپ نے سن لی ہے, تو آپ شعور کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو مانگنا بھی ہے. عبادت صرف نماز. جی بالکل اللہ آئی ایم اویلیبل. جی ہمارا مقام کہ ہم کیا ہیں, اپنی عاجزی کا اظہار. عبادت صرف اور صرف اللہ کی. الحمدللہ الحمدللہ. جی اس میں استاذہ جی نے ایک دعا بھی بتائی تھی, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح کے استاذہ جی نے بولا ہے کہ آپ کو جیسے دعائیں سکھائی جائیں گی قرآن و سنا کے لحاظ سے, نماز کی بھی ان شاء اللہ سب کچھ. اس میں ایک دعا تھی نا, ربی عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. ٹھیک ہے, اس کا یہ نہیں, اس کا یہ ہر نماز پر اس نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا اچھا ذکر کرنے والا, شکر کرنے والا, حسن عبادت اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا بن جاؤں. جی عبادت میں آج سے. جی ابھی اس میں ایک اور تھا, ہم نے ابھی ایاک نعبد دیکھا ہے, آگے دیکھیں وہ ایاک نستعین. جی اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینا ہے. بالکل جی بالکل الحمدللہ. جی سب لوگ شیئر کریں, کافی لوگ جو سنتے ہیں وہ شیئر نہیں جھجکے نہیں, کیونکہ جب ہو سکتے آپ کی ایک جو آپ کو سمجھ آئی ہے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ذہن ہے نا, وہ اپنی سوچ سے اس میں سے جو اپنے لیے سبق لیتا ہے نا, اپنے لیے عمل کی بات لے, وہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ لیسن جو آپ نے لیا ہے اپنے لیے وہ کسی اور کے لیے صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے بن جائے نا, وہ کوئی اپنے لیے اس کو بنا لے آج. ٹھیک ہے, تو ضرور اس کے بارے میں شیئر کریں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگنے کا نا, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف اللہ سے مدد مانگنا. جی, اللہ کی عنایت طلب کرنا ہے, مدد طلب کرنا ہے, اس صورت سے دعا مانگنے کا طریقہ ملتا ہے. جی بالکل بالکل, الحمدللہ. جی, اس میں ایک اور بھی چیز سازا جی نے کیا بتایا کہ سورہ فاتحہ سے ہمیں کیا آ گیا ہے, دعا مانگنے کا طریقہ آ گیا ہے. جی, سیکنگ یور ہیلپ. جی بالکل, مدد کے بغیر کچھ نہیں, الحمدللہ. کس کی مدد کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی. کیونکہ ایک روایت بھی ملتی ہے نا صحابہ کرام سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ اللہ سے مانگو نا, یعنی کسی قسم کی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک تو ہوتا ہے نا ہم جی دعا وضو کریں, اب اسپیشل نماز کے لیے بیٹھے تو اس میں کریں, نہیں, کسی وقت بھی آپ شعور کے ساتھ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی بھی جس دیکھیں ابھی ہم لوگ مختلف جگہ سے ہم لوگ جو ہے نا اس کلاس میں بھی موجود ہیں, جیسے بھی استاذہ جی نے کہا ہے نا آج ہم سب نے ایک جاب الحمدللہ پچھلے ہفتے سے ہم نے ٹیوزڈے سے سائن کی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے ہیلپر, لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے لیے ایک خالص مخلص ہو کر اس کے لیے اپنی جو جاب ہمیں کرنی ہے, چاہے وہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں چاہے ہم ہیلپر ہیں کچھ بھی ہیں, کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, ہم قرآن سیکھنے والے, کوئی یہاں پہ استاد اور کوئی جو ہے وہ طالب علم, بلکہ سب ہم لوگ ہی ہیں, سب ہی اللہ کے طالب علم ہیں, کیونکہ ساری زندگی جو ہے انسان جو ہے وہ علم سیکھتا رہتا ہے. جی, ود مینس ود آؤٹ مینس, ٹھیک ہے. اے اللہ مجھے بتا مغنے کا کرنا ہے کیا کرنا ہے. جی, مجھے کیا کرنا ہے. جی بالکل, آمین. جی, اور بتائیں, ہدایت بن مانگے نہیں ملتی. اہدینا الصراط المستقیم. جی, اہدینا الصراط المستقیم میں کیا آ رہا ہے؟ جی, قرآن مجید ملے گی سٹون. جی بالکل, 6666 آیات ہیں اس کی. جی, یہ کس صورت میں ملیں گے؟ ہدایت تحفہ ہے. بالکل جی صحیح. اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی تازہ جی نے کہا تھا نا کہ یہ اسی صورت میں ہوگی, سورۃ فجر کی آخری آیات ہے نا, یا حیۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی بابی وادخلی جنتی. یہ اسی صورت میں ہمیں یہ چیزیں ملے گی جو نفس مطمئنہ کے لیے جو ابھی آپ نے یہ کاؤنٹ کیا نا, 6666 آیات. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ, جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں, بالکل ہمیں بھی انہی نیک لوگوں میں شامل کرا دے. جی, اور اس میں دیکھیں صراط المستقیم کے بارے میں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا سمجھ آئیے. ایک دن صراط مجھے ہمیں سیدھا راستہ دکھا, آپ نے ابھی کیا سیکھا ہے, اس سے کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ طلب اور تڑپ کے بغیر نہیں. جی بالکل ٹھیک. اور اس کے علاوہ بتائیں مجھے کہ جو یہ ہدایت ہے یہ اکیلے صرف نہیں ملے گی آپ کو, ٹھیک ہے. یہ اس کا مین پوائنٹ یہ بھی ذہن میں ضرور رکھے کہ صراط مستقیم پر بندہ اکیلا نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. ہمیں جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا تو دل کو آخرت کی فکر لگا لے. بالکل بالکل صحیح. جی, اور اس میں ایک اور بھی استاذہ جی, دا پاک از ناٹ اسٹریٹ. بالکل بالکل, اس میں مشکلات آئیں گی. صدیقین شہداء صالحین کا راستہ, بالکل آمین. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. اور سب سے جو ایک اور امپورٹنٹ بات اس میں استاذہ جی نے ایک اور چیز مینشن کی تھی, دا بیسٹ اینڈ موسٹ ویلیو دعا, ٹیم ورک دعا. الحمدللہ کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, انفسکم و اہلیکم نارا, یعنی اپنے جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ, ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کو کیسے بچانا ہے؟ جب اہدینا الصراط المستقیم, اگلی آیت میں دیکھیں, صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت انعام کیا تو نے علیہم پر, یہ کون سے لوگوں کا راستہ ہے؟ ابھی کچھ لوگوں نے مینشن کیا ہے اس میں, یہ شہداء کا, صالحین کا, نہ کہ غیر المغضوب. جی, غیر المغضوب میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ ٹیم ورک. جی, غیر المغضوب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, ہمیں جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا. صالحین کا دا بیسٹ اینڈ موسٹ ویلیوبل دعا ہے, جن پر اللہ کا غضب ہوا. جی ٹھیک ہے, قرآن کی آیات فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے الحمدللہ. ان لوگوں کا راستہ جن کا اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا, یعنی صدیقین شہداء کا, غضب کیا ان لوگوں پر. ہاں جی, آپ جی, ہم نے اسپیشلی دعا کرنی ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اسے سیکھنے والا بنا دیں, ٹھیک ہے. جی جی. اس میں اور مجھے یہ بتائیں, شعور کے ساتھ سازا جی نے ایک اور چیز نوٹ کروائی تھی, وہ مجھے بتائیں کہ دا ون ہو ٹک دین ویری ایزی, جی اپنے طریقے سے دین مشکل کرنے والے. صحیح, بالکل جی, ہم نے بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا. صحیح, بالکل صحیح. جو بٹکے ہیں, اگر بندے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی اپنے مومن بندے کے سوا کوئی نہیں. جی بالکل, اپنے طریقے سے دین مشکل کرنے والے ہیں. صحیح, ٹھیک. اچھا اچھا, ایک چیز آپ نے ایک اور کرنی ہے کہ استاذ نے نوٹ کرایا تھا کہ شعور کے ساتھ, پورے احساس کے ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ نے ایک دعا مانگنی, وہ کیا ہے؟ اللہ الہ نوا ما کن نالا میں کہتے ہیں آمین. سمجھ کر پڑھنے سے کتنا فرق پڑتا ہے. جی بالکل, سمجھ کر پڑھنے سے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ ہمیں دین کے نام پر گمراہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے لازمن کرنا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ کو مسلک میں, فرقہ واریت میں, بلکہ ہر چیز میں سستا دن تھوڑا سکتا ہے, احکامات کی نفی کر دینا یا ان میں کمی بیشی کر دینا کسی قسم کی, نا اس چیز میں ہم نے نا لازمن اس چیز کا خیال رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتائیں. ہاں جی, اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا بھی مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ سورہ فاتحہ, الفاتحہ کے ہمیں نام بھی بہت سے بتائے تھے, شفا بھی ہے. ایک چیز آپ کو بھی ایک ذہن میں ابھی تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا نا اس کے روین کر لیتے ہیں کہ یہ شفا کیسے ہوگی. کسی کو درد ہے, تکلیف ہے, اس کو بھی آپ یہ مطلب شعور کے ساتھ پڑھ کے دم کریں گے. ہاں جی, یوز ہیٹڈ امبیاز اینڈ کرسچن لوڈ امبیاز, بالکل. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی کو بیمار ہے, کسی کو تکلیف ہے, کیونکہ یہ شفا بھی ہے, ٹھیک ہے. دونوں صورت میں ہمارے اگر بچے ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, دعا کے ساتھ. ویسے بھی ابھی آپ کو پتا ہے کہ قرآن کلاس کے بعد قرآن پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے, جیسے استاذہ نے سٹارٹ میں ہم نے جو کلاسز اس میں بتایا تھا کہ اس میں جو ہے آپ کے لیے فرشتے ہیں, آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں, چمٹیاں جو ہے اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں, مچھلیاں پانی میں سمندر میں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں. تو ہم نے شعور کے ساتھ جو ہے نا یہ علم لینا ہے, ٹھیک ہے. الرٹس آ رہے ہیں, بہت سے ویڈیو الرٹس آ رہے ہیں. جی شاید آپ کو کوئی مطلب وائرس آ رہا ہے آپ کی, شاید ورلڈ ٹاپ پہ. جی جی, ابھی آپ ابھی ہم الحمدللہ ابھی ہمارا ایسے کرتے ہیں, آپ لوگ اپنے مصحف لے لیں انشاءاللہ تعالی. نو والیم والیم اوکے. جی ابھی آپ لوگ اپنے قرآن لے لیں, ابھی آپ کا تجوید کا سیشن ہے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تجوید کا سیشن آپ لوگوں کا ہوگا. جزاکم اللہ ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
يا أيها الناس قد جاءكم جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آية تسبق ابتدا کرتے ہیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب العالمين
رب العالمين
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
مالك يوم الدين
مالك يوم الدين
إياك نعبد
إياك نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين
وإياك نستعين
وإياك نستعين
وإياك نستعين
اهدنا الصراط
اهدنا الصراط
اهدنا الصراط
اهدنا الصراط
المستقيم
مستقيم
صراط الذين أنعمت
صراط الذين أنعمت
صراط الذين أنعمت
صراط الذين أنعمت
عليهم
غير المغضوب
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
عليهم ولا
الضالين غير المغضوب عليهم
ولا الضالين
دمائی لسن پورا ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آ رہی ہے جی ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے ابھی تجوید کا سیشن سنا کیا آپ سب نے ساتھ اس کے تلاوت کی تھی آپ نے اس کے جیسے سسر تہمیہ نے پڑھا ہے تحریمہ نے جی الحمدللہ نیکسٹ ٹائم جی میں نے پہلے بھی آپ سب سے بولا تھا ابھی پھر سے آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروا دیتی ہوں یہ لازمن آپ جس وقت آپ کو بولا تھا ایک تو کلاس سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں پاس رکھی ہیں, اور جس وقت آپ نے قرآن اور ایک پینسل لیڈ پینسل ہو یا جو بھی آپ لینا چاہیں وہ لازمن پاس رکھیں, اس سے یہ ہوگا. اور ایک ایک ورڈ پہ فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ جس وقت قرآن کو دیکھیں گے اور آپ کے کان جو ہیں وہ تلاوت سنیں گے, پھر آپ کو نا وہ اس کو سننے میں, اس کو سمجھنے میں, اس کو ادا کرنے میں نا اس کو صحیح سمجھ آئے گی. جتنا زیادہ آپ اس کو فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنا زیادہ آپ اس کو نا سیکھ سکیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ ابھی آپ کا انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اور آپ نے جی بالکل, اور یہ پینسل پھر جیسے ابھی انشاءاللہ تعالی ابھی آپ دیکھیں یہ سن رہے ہیں, پریکٹس کیجئے گا. آپ کو ابھی تو تین دن آپ کی کلاس ہوا کرے گی نا, اس میں بھی ایک دفعہ شام کو کریں, لیکن جب آپ کو چار دن جس طرح فری ہوں گے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے, تو اس میں جو آپ کے تین جو لیسن چلیں اس کی آپ کوشش کریں, آپ اس میں پریکٹس کرتے رہیں, خود سے پریکٹس کریں, پھر آپ اس کو دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی کلاس ہو سیشن ہوگا تجوید کا, انشاءاللہ اس میں آپ کا جو لائیو کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کریکشن بھی ہوگی, اور آپ کی ابھی جو گروپنگ ہوگی اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے جو گروپ لیڈر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ کریکشن کریں گے, جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے جی؟ ابھی ہمارا نیکسٹ جو ہے سیشن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, کچھ جو ہے تربیہ کا سیشن ہے. تو ابھی بھی آپ اپنے پاس نوٹس بک جو ڈائری ہے وہ آپ ساتھ لے لیں, اور آپ کے پاس پینسل پین میرا ہونا چاہیے, وہ آپ نوٹ کے کہ ہم ابھی اس میں سیشن میں کیا سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی؟ جزاکم اللہ خیر, اللہ ہی وبرکاتہ.
وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. کیسے ہیں آپ؟ اور سورۃ الفاتحہ مبارک ہو, اس لیے کہ اس سے اگلی مبارک کچھ دن کے بعد ملے گی, اور وہ سورۃ البقرہ کے پورا ہونے پہ آپ ایک نیا رنگ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں, کہ پہلے تو کبھی کوئی عید کی مبارک دیتا تھا, پھر کوئی کسی بچے کے سال دو سال کے بعد پیدا ہونے کی مبارک ملی ہوگی, زندگی میں ایک بار منگنی یا شادی کی مبارک ملتی ہے, لیکن قرآن سے جڑنے والوں کو بہت ہی مبارکیں ملتی ہیں. کبھی سورت کے شروع ہونے کی مبارک, کبھی سورت کے خط پورا ہونے کی مبارک, کبھی رمضان کا شروع, کبھی رمضان کا آخر. بس سفر کو محسوس کیجئے, جب آپ راستے پہ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو سامنے نہیں دکھتا نا. آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہ مجھے نہیں منزل دکھ رہی, میں نہیں جاتی, کوئی عقل مند کہے گا کیا؟ کوئی کہے گا چلو تو صحیح بھائی, نکلو تو, نکلیں گے تو پہنچیں گے. ہم اس طرح اپنے مردوں کو اٹھاتے ہیں نا, اٹھیں تو صحیح, پلیز چلیں نا, چلیں گے تو آہستہ ہوگا نا, کم ہوگا. بس یہی ہے آپ کا میرا سبیل الجنہ. آج میں اور آپ پہلی سیڑھی پہ ہیں, ذرا سوچیے. سورۃ الفاتحہ بالکل ایسی ہے کہ لیڈر کا بالکل پہلا سرا. آپ میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے ابھی 113 سٹیپس باقی ہیں, کیونکہ کل صورتیں 114 ہیں, لیکن زندگی رہی نہ رہی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس طرح آج آپ نے سورۃ الفاتحہ پوری کی, ایک دن آئے گا کہ آپ سورۃ الناس پہ ہوں گے, اور جو حیرت اور تذبذب اور خوشی, غم, حیرت, ایک نئے ایکسپیرئنس, یہ کیا ہے؟ یہ وہی کتاب ہے جو پہلے پڑھتی تھی, یہ وہی سورۃ فاتحہ ہے جو پہلے پڑھتی تھی, یہ وہی ہے جو دن میں 17 بار پڑھتی ہوں. آپ اسی حیرانگی میں ہوں گے اور آپ کا قرآن پورا ہو جائے گا اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. اللہ کے راستوں پہ چلنے والے کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہر دن آپ اللہ کو الہ سمجھیں گے, اور الہ کا ترجمہ یاد ہوگا وہ ذات جو بندے کو حیران کر دے. بس ہمت نہ ہاریں. آج پہلی سیڑھی پہ ہیں تو کل دوسری پہ, دوسری سے تیسری پہ. بس اس پہ شکر ہی کرتے جائیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے بٹھا دیا. لفظ نہیں لکھے جا رہے کوئی بات نہیں, روٹ میئر ورڈز نہیں سمجھ آ رہے کوئی بات نہیں, لفظی ترجمہ یاد نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں, مخارج میں الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں, تفسیر کے نوٹس پورے نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، لیکن واللہ ہی اگر آپ نے اپنے رب کو پا لیا، اگر آپ کی صرف نماز زندہ ہو گئی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں نہ آنے دیجیے۔ ہم سب کا گول نہ تو ٹیسٹ ہیں، نہ اسائنمنٹس ہیں، نہ اورلز ہیں، نہ بایا کیا کچھ ہوتے ہیں، ہمارا گول اپنے رب کو پانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، بس تھک گئی ہوں، اس پہ چلنا چاہتی ہوں۔ یہ عہد کریں خود سے بھی اور اللہ تعالی سے بھی کہ اللہ اب غفلت نہیں، بس بہت سو چکی، اب تو بس تجھ سے پیار کرنا ہے، بہت سو سے پیار کر چکی، اب تو تجھ پہ نظریں لگانی ہیں، بہت ساروں پہ لگا چکی، اب ساری امیدیں تجھ سے، بہت سارے میری امیدوں کو توڑ چکے اور بندگی کے رنگ میں ڈوب جائیں گے۔ یہی ہے اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ آپ ایک ایک لفظ کو اپنے سینے پہ محسوس کرتے ہوئے خود سے وعدے کریں اور ان کو پورا کریں۔ شیطان ابھی بھی آپ سے مایوس تھوڑی ہوا ہے، اب تو اور مشکلوں میں ڈالے گا۔ شروع میں انسان کو بالکل سمجھ نہیں آتی، ہلکی سی فیلنگز جو آپ کی میں شاید محسوس کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایسے نہ ہی کرتے ہوں جیسے میں سوچ رہی ہوں اس وقت، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم پہلی بار قرآن پاک کو اپنی زبان میں تفسیر سے سمجھتے ہیں نا، تو ایسے لگتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، کسی کو جانتے ہی نہیں، اتنے میں دور آپ کو کوئی بڑی جانی پہچانی شکل دکھی، اور قریب جا کے جب آپ نے دیکھا تو آپ کی بچپن کی بیسٹ فرینڈ، آپ تو لپٹ ہی جائیں گے، آپ کہیں گی ہائے شکر ہے ادھر ملی، اور ملی بھی کہاں، وہ جو ہم وطن یا ہم جولی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے نا، بالکل یہی کیفیت ہماری روح کی اس قرآن کی روح کو پانے سے ہوتی ہے۔ آپ کو پتا کہ ہماری روحیں اور یہ وحی الہی جو روح ہے، یہ دونوں آسمان سے آئی ہیں، اس کے برعکس ہمارا جسم جو ہے نا، یہ مٹی سے بنا ہے، مادے سے بنا ہے، یہ مادہ کی طرف جھکتا ہے۔ کرسٹل کا پیس دیکھیں تو لپک لپک کے جاتے ہیں ادھر، کوئی چمک دمک والے کپڑے تو لپکتے ہیں، لیکن ہماری روح جو ہے نا، اس کو تو قرآن سن کر ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے پردیس میں اپنے کسی بچپن کے ساتھی کو دیکھ کر ملے، یہی کیفیت پھر اطمینان اور سکون میں ڈھلتی ہے، اور پھر آپ دوستی کریں گے، پھر آپ باتیں کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا اس کتاب سے اپنے کتنے دکھ سکھ کریں گے۔ وہ یاد ہے نا، وہ بات وہ یاد ہے نا، وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ پتہ کیا کھاتے تھے، پورا وقت آپ کے ذہن میں اس طرح ریل چلے گی، کبھی ماضی کا غم ہائے کیا کیا، کبھی مستقبل کے اندیشے ہائے پیچھے نہ ہو جائیں پھر، اور انہی اندیشوں میں انشاءاللہ آپ کی منزل جنت آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور صراط الغی اور سبیل الغی اور سبیل الجنہ کے جہاں بھی جوڑ ملتے ہیں نا، جو راؤنڈ اباؤٹس ہیں، اللہ ہمیں وہاں ہدایت کی شاہراہ سے اتار کر گمراہیوں کی پگڈنڈیوں پہ نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر واسن جزا، زیادہ وقت نہیں لوں گی، آپ میرا خیال ہے کہ کافی تھک چکے ہوں گے، بریک بھی میرا خیال ہے قریب ہے، تو بس خوشیاں منائیے۔ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور کیسا لگا آپ کو یہ سیشن سورہ فاتحہ کے حوالے سے؟ آپ لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہیں؟ سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر سننے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بریک تو لینی ہے، لیکن عمل کی بات کیا لی اس چھوٹے سے سیشن میں ہم نے؟ اس پر عمل کرنا ہے. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ سے پوری دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. شعور کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے، شکر ادا کرنا ہے. جی. اور اپنی نماز کو بہترین کرنا ہے. اور اب جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کیسی سورہ فاتحہ ہوگی؟ اس وقت پھر ہماری سورہ فاتحہ جو ہوگی وہ دل سے نکلے گی. دعا کے عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارا گول اہدنا الصراط المستقیم ہونا چاہیے. شعور کے ساتھ نماز زندہ کرنی ہے، شعور کے ساتھ. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پرور دعا، آمین سم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دل، زبان اور ذہن جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. دل میں بھی یاد ہو، دماغ میں بھی یاد ہو، اور زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں ہم بریک لیتے ہیں. آپ سب ماشاء اللہ، آپ سب کا انتظار تھا بریک کا. چلیں اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانی کرے. آپ لوگ 15 منٹ کی بریک لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جو یوکے کی ٹائمنگ ہے اس کے مطابق 12:30 تک، اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق 7:30 تک آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ واپس آ جائیے گا، اور پھر ہم اپنا اگلا سیشن شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني طهر ذاتي، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان.
والريحان يا حامل القرآن خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک ختم ہو گئی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پھاگ پھاگ کے آ رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو آج کل لگتا ہے ایک اور زیادہ اچھی لگے گی کہ آپ حج کے دن آنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن بھی اسی طرح لبیک پکارتے ہوئے ہم اٹھنے والے ہو جائیں اور بھاگ بھاگ کے اللہ کی طرف آنے والے. انشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ پھر لبیک کے اتنے یوزڈ ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو یوں لگے گا کہ ہر روز ہم اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اور اب انشاء اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس وقت سیشن ہے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس وقت. اب ہمارے کرنے کا کیا کام ہے, کیا سیشن ہوتا ہے اس وقت؟ بک کا ٹائم ہے, درس و تدریس کے آداب. جی ماشاءاللہ بارک اللہ. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیسن کا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ نوٹس ضرور لیجئے گا, بہت خوبصورت لیسن. اور اس میں ہمیں جو علماء اور صفا ہے ان کے حوالے سے جو بات مل رہی ہے وہ کیا ہے علماء کے حوالے سے, وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آج کتنا وہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے اور اپنی ہر ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھنے والا بنا دے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے درس و تدریس کے آداب کتاب میں سے ہم اگلا ٹاپک دیکھیں گے کہ ہم نے طالب علم کے وصف دیکھنے شروع کیے تھے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو علم سیکھنے والے کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. پچھلی چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہی تھی کہ اپنے دل کو اپنے قلب کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے. تو دیکھتے ہیں دوسری چیز جس سے علم کا سفر آسان ہوتا ہے اور علم سے انسان زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ حصول علم کے سلسلے میں اپنی نیت خالص کر لے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول میں یعنی علم کے حاصل کرنے میں سیکنگ نالج میں اپنی نیت درست کرے کہ میں اس سے اللہ ہی کی رضا کا طالب ہوں اور اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کروں گا. نیز علم کے حصول سے مقصد احیاء شریعت, احیاء کہتے ہیں زندہ کرنا, شریعت کو زندہ کرنا, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جن باتوں پہ آج کے دور میں اب عمل نہیں ہو رہا, لوگوں نے جن باتوں کو چھوڑ دیا ان کو میں زندہ کروں گا, یعنی لوگوں کو شریعت کی خوبصورت باتیں جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں لیکن لوگوں کے عمل میں نہیں, میری وجہ سے میرے عمل کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کو زندگی ملے گی. اور کیا ہونا چاہیے؟ تنویر قلب. تنویر روشن کرنے سے, نور سے ہے یہ لفظ, منور کرنا, کہ دل کو روشن کرنا. دل گندا تھا, دل کالا تھا, دل میں دھبے پڑ چکے تھے. میں نے ان ساری چیزوں کو صاف کرنا ہے. کیسے؟ اپنے آپ کو اس علم کے لیے دل کو گندی چیزوں سے پاک کر کے. اور تزین باطن, تزین کہتے ہیں زینت سے خوبصورت بنانا, یعنی باطن انسائڈ آپ کی سول اسپرچولی اپنے اندر کو خوبصورت بنانا ہے انشاءاللہ تعالی, اور روزے قیامت قرب خداوندی کا حصول ہو. ان چاروں کے اوپر آپ 1, 2, 3, 4 کر لیجئے. پہلا مقصد کیا ہے علم حاصل کرتے ہوئے؟ اللہ کی رضا کی طلب, پہلی چیز اوپر ڈالیے, سیکنڈ لائن میں ہے, اس پہ ایک چھوٹا سا اے ڈال لے بے شک. دوسرا کام ہے شریعت کو زندہ کرنا, تیسرا کام ہے دل کو منور کرنا, اور چوتھا کام ہے اپنے اندر کو خوبصورت کرنا, اور پانچواں کام ہے روزے قیامت قرب خداوندی کا حصول. یہ پانچ آپ کے لیے موٹیوز ہیں. آپ ایسا سمجھیں کہ ایک درخت ہے لگا ہوا بہت اونچا اور اس کے اوپر یہ پانچ پھل لٹک رہے ہیں. تصور میں آ رہا ہے؟ سب سے اوپر جو پھل ہے نا, ٹاپ موسٹ پہ, وہ اللہ کی رضا ہے. آپ اس کی ایک چھوٹی سی پکچر یا ڈائیگرام بھی اپنے نوٹس میں بنا سکتے ہیں, اس کی کوئی ایکٹیویٹی بھی بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ایک پھل ہے, وہ بہت بڑا ہے, بڑا خوبصورت ہے, میٹھا ہے, اور وہ کہ اے اللہ تو راضی ہو جا, تیری رضا, تیری کتاب پڑھ رہی ہوں, تیری کتاب کیوں پڑھ رہی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. کیونکہ آپ دیکھیے جب کسی کو پتا چلتا ہے نا, کوئی اس کی کتاب پڑھتا ہے یا اس کی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے نا. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن ہم اپنے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں یا اپنے اس شوق سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کتاب کو ساری کتابوں کو چھوڑ کے پڑھنا پسند کرتے ہیں, یعنی ساری کتابوں سے ہٹ کے ہم آپ کی کتاب کی طرف آئے. دیکھیے کہ چوائسیز ہوتی ہیں نا. آپ ایک ریک پہ دیکھیں, وہاں قرآن پاک بھی پڑا ہوا ہے, وہاں کہیں فکشن بھی رکھا ہے, کہیں ڈائجسٹ بھی رکھے ہوں گے, کہیں ناول بھی ہوں گے, کہیں سٹوری بکس رکھی ہوں گی. وہ ہاتھ کتنے مبارک ہیں جو اللہ کی کتاب کو اٹھائیں. آپ کہا کریں اپنے رب کو, اے اللہ جب میں لینے جاتی ہوں تو بازار میں کتنا کچھ بکتا ہے, کتنی گندگی بھی بک سکتی ہے, لیکن کتنی تیری رحمت ہے کہ میں تیری کتاب اٹھا کے لاتی ہوں, مجھے دین کی چیزیں اچھی لگتی ہیں, میرے راستے ان دکانوں کی طرف ہوتے ہیں کہ جہاں مجھے تیری کتاب مل جائے, مجھے تیری باتیں مل جائے. شہر میں کتنے فن پلیکس, کتنے فن اور میلے ہو رہے ہوں گے, لیکن میں ان جگہوں کو ڈھونڈتی ہوں جہاں تو مجھے مل جائے. کبھی سوچئے تو یہ رب کو پانے کا سفر ہے. رب کو پانا ہے, اللہ کو کیسا لگتا ہوگا وہ بندہ جب وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کی کتاب کو پڑھے, اس کی محفلوں کو ڈھونڈے, ان جگہوں میں اس کا دل لگے, وہ اپنی خوشیوں میں اپنے رب کو یاد رکھے, اپنے غموں میں یاد رکھے. ایسے ہی انسان جو ہے پھر اللہ کی رضا پا لیتا ہے. یہ رضا کوئی ایسی نہیں مل جاتی. انشاءاللہ کبھی تفسیر میں یہ آئے گا.
رضی اللہ عنہم، تو اس پہ آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ اللہ کی رضا ہوتی کیا ہے، کیونکہ آج تک صرف نام ہی سنا ہوا ہے، اصل اس کی ٹھنڈک اور اس کی مٹھاس پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو پانے کی اتنی کوشش نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ اس درخت کے اوپر نیچے ایک دوسرا پھل لٹکا سکتے ہیں، شریعت کو زندہ کرنا، پھر دل کو منور کرنا، جس کا پیچھے سے ہم پچھلا پہلے ہی میں ذکر سن چکے کہ کس طرح سے دل منور ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے انر بیوٹی اور روزے قیامت قرب خداوندی کا حاصل ہونا. اب یہ قیامت کے دن اللہ کا قرب کس کو ملتا ہے؟ جس کو اللہ کی رضا دنیا میں مل جائے گی. ایک پھل سب سے اوپر ہے اور ایک سب سے نیچے ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نیچے والا مل جائے گا، لیکن شرط لگا دی مالی نے کہ اس نیچے والے پھل کو توڑنے سے پہلے تمہیں اوپر والا توڑنا پڑے گا. اوپر سے سفر شروع ہوتا ہے، کوششوں سے، محنتوں سے، بلندیوں سے، پھر خود بخود جنت کا قرب قریب آنے لگتا ہے. انسان پھر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اس کو کرنے چاہیے تھے. تو لہذا سوچئے کہ کیسے ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. اہل علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رضا اور فضل عظیم تیار کر رکھا ہے، اس کے حصول کی بھی نیت کرے. اس کو بھی کر لیجئے، آگے ایک نمبر 6 ڈال لیجئے، یعنی فضل عظیم بھی مانگنا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ فضل بھی مانگنا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی مشقت اپنی نیت کو درست کرنے میں کی ہے، اتنی اور کسی چیز میں صرف نہیں کی. غور کیجئے ذرا، اس کو لکھئے. یہ بظاہر ایسا لفظ ہے کہ عام لگتا ہے، لیکن یہ بہت خاص بات ہے. ایک منٹ تک غور کریں اس کے اوپر، تدبر کریں کہ کیا واقعی میری نیت بھی خالص ہے، اور میں کیسے ان پانچوں پوائنٹس پہ آپ لوگ پورا ایک منٹ تک تدبر کریں گے. آپ دیکھیے کہ جب تک یہ چیزیں ہماری اپنے عمل میں نہیں آئیں گی نا، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اور اپنے آپ کو انہی چیزوں کے لیے تیار کرنا ہے ان شاء اللہ تعالی. پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ علم سے دنیاوی اغراض مقصود نہ ہو، اس کو بھی غور سے سنیے اور نوٹ کیجئے اپنے لیے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس سے مجھے دنیا کے کوئی فائدے مل جائیں. دنیاوی اغراض کون سی ہوتی ہیں؟ مثلاً آج کے دور میں علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس سے جاب مل جائے گی، کیریئر بلڈنگ ہوگی، ہم ایسے کام کریں گے اور دس اینڈ دیٹ ہوگا، بظاہر یہ ہوتا ہے ایک ٹائٹل لگے گا. دیکھیے اسلام نے جو علم سیکھنے کا اور سکھانے کا ہمیں طریقہ سکھایا تھا نا، وہ آج کے انداز سے میچ نہیں کرتا. پہلے لوگ علم سیکھتے تھے اپنی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے. آج علم کی ڈگریاں ہیں صرف اس لیے کہ سٹیٹس بنے گا. میرا فیورٹ یعنی عادت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ ینگ سے پوچھوں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کب جاتے ہیں یونیورسٹی، کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں. پھر میں ان سے بعد میں پوچھتی ہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو مزہ آتا ہے اس میں؟ تو یقین کریں حیرت ہوتی ہے مجھے، بلکہ 90% جو بچیوں نے مجھے بتایا وہ کہتی ہیں نو وی ڈونٹ لائک اٹ. میں نے کہا آپ کو یونیورسٹی جانا اچھا لگتا ہے؟ نو از بورنگ، از ٹو مچ. پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کیوں جاتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کو پتا اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ ٹو گیٹ دا ڈگری، ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں. بھائی ڈگری کیوں لینی ہے؟ کیریئر بنے گا. کیریئر کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ کل جاب کرنی ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ علم سے کوئی دنیاوی غرض مقصود نہ ہو، کسی کا شکریہ بھی نہ ملے، کوئی تھینک یو بھی نہ بولے، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے سامنے مال و دولت رکھ دو. جیسے آگے رہ، جیسے مال و جاہ کا حصول، یعنی مال کیا ہوتا ہے؟ منی لینا، اور جاہ کہتے ہیں سٹیٹس کو. جیسے کسی کو حکومت حاصل کرنے کا شوق ہے، یعنی بیسیکلی جاہ ایسے جیسے کوئی کہے کہ مجھے یہ عہدہ دے، عہدے کو لکھ لیں، کوئی رینک دے دیا جائے، مجھے بڑی پوزیشن مل جائے، میں اس لیے علم حاصل کروں. اپنے ہم اثر ساتھیوں پر برتری اور فخر کا اظہار، یعنی میرے اپنے ساتھ والے جو لوگ ہیں، جو میری ہی عمر کے لوگ ہیں یا میرے خاندان کے لوگ ہیں، میں اس پہ ذرا فخر جتا سکوں، بڑا بن سکوں کہ دیکھو مجھے کتنا علم آ گیا. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح لوگوں کی تعظیم اور توقیر کی خواہش، کہ لوگ میری تعظیم کریں، مجھے دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، سلام کریں، لوگ دیکھ کے مجھے محفلوں میں اشارے کریں کہ دیکھو یہ بہت علم والا جا رہا ہے، یا پھر مجھے ان سے وقار چاہیے. توقیر کا لفظ وقار سے ہے، وقافرہ، کہ وقار ملے، عزت ملے، لوگ ہمارے آگے پیچھے پھریں، اسی طرح صدر مجلس بننے کی خواہش یا غرض، یہ سب نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہوگا کہ اعلی کے بدلے ادنا چیز کو لینا. اتستبدلون الذی ادنا باللذی ہوا خیر، کیا تم ایک اعلی چیز کو چھوڑ کے ایک ادنا چیز لیتے ہو؟ دیکھیں کہ علم اللہ کا نور ہے، یہ اس دل میں ہی آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے. اگر اسے دنیاوی جاہ و جلال کمانے کے لیے یا دنیاوی مال و دولت یا لوگوں سے عزت اور محبت لینے کے لیے حاصل کریں گے بھی، شاید مل جائے لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے گی، وہ آخری پھل نہیں ملے گا جو اوپر لٹک رہا ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنے علم سے اللہ تعالی کی رضا کو مقصود بناؤ. میں نے جب بھی کسی مجلس میں تواضع اور عاجزی کی نیت کی تو میں اس مجلس کا سربراہ بن کر اٹھا اور میری نیک نامی ہوئی، اور جب میں نے صدر مجلس بننے کی نیت کی تو رسوا ہو کر وہاں سے اٹھا. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت قول ہے. یعنی چھوٹے بن کے رو، تواضع سے رو، یہ نہ سوچو کہ میں بڑا بنوں، عاجزی سے رو. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لٹرلی اس کی پریکٹیکل اگزامپلس کیا ہوتی ہیں کہ اونچی جگہ پہ بیٹھنا، سٹیج پہ بٹھایا جانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آتے تو بات سننے کے لیے ہیں لیکن ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں سٹیج پہ بٹھایا جائے، ہمیں اعلیٰ جگہ پہ جگہ دی جائے، ہم فلاں ہیں، ہم ایسے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، یعنی کوئی شاید انٹینشنلی کرے یا ان انٹینشنلی یا وٹ ایور، ارادے سے یا غیر ارادے سے، لیکن سم ٹائم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لیکچرز یا پروگرام ارینج ہوتے ہیں تو وہ آرگنائز کرنے والی کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اسٹیج پہ تین چار کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک دو تین چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جی ایک ہماری پریزیڈنٹ ہے، یہ ایک ہمارے فلاں ہیں فلاں ہیں. اب بظاہر آپ دیکھیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے، اور سم ٹائم کیا جاتا ہے جب بھی کہیں پروگرام کوئی ہو تو ایک پوری لمبی نشست بنا دی جاتی ہے جس کے بیچ میں چیئر اسپیکر کو دے دی جاتی ہے، سائڈوں پہ دوسرے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. دیکھیں کہ یہ اس وقت کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ہوتا کیا کہ جو ہی بات کرنے والا بات شروع کرتا ہے، اب ظاہری بات انسان ہونے کے ناطے کوئی انسان سٹیچو تو نہیں بنے گا نا، ایک دم سائٹ والے کو ہو سکتا ہے کوئی حرکت کرنی پڑتی ہے، اس کا دوپٹہ ہل گیا یا اس کو کوئی پین نکالنا ہے یا کچھ کرنا ہے. جو ہی وہ ہلے گا نا تو جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی توجہ بٹے گی، ظاہر سامنے دکھ رہا ہوتا ہے، پھر دوسری دیر میں دوسرا، پھر ایک تیس. دوسرا جو پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بات کرتا ہے اس نے اپنے سامنے کوئی نوٹس کھولے ہوئے یا قرآن پاک کھولا ہے، تو وہ جو سائڈ والے لوگ ہیں نا وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، ایک عجیب ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے اور یہ سے بعض دفعہ بات وہ ہو نہیں پاتی جو ہونی چاہیے. اگر عاجزی چاہیں گے نا نیچے بیٹھے، بعض دفعہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اسپیکر کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، مثلا ان کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں یا آپ نے کسی بھی کو بلایا اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، تو آپ کہیں نہیں اب ان کو بھی جگہ، وہ خود ہی کہیں کہ ہم اوپر ہی بیٹھے اور ہم لے، نہیں اچھی بات نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ ہم علم کی محفل میں جتنی عاجزی اور تواضع سے بیٹھتے ہیں اتنا ہی انشاءاللہ اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جملہ واقعی اپنی زندگی میں ہم سب کو لانا ہے کہ کبھی بھی بڑا بننے کی خواہش نہیں کرنی. جو جتنی عاجزی کرے گا، جو جتنا گرے گا اللہ اس کو اوپر اتنا اٹھائے گا، اور جو اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں بعض دفعہ ان کو پھر اس معذرت کے ساتھ اٹھا دیا جاتا ہے کہ پلیز یہ کرسی خالی کر دیں، کسی اور کو آنا ہے. یہ ہے اصل میں بات کہ صدر مجلس بننے کی نیت کی تو رسوا ہو کر وہاں سے اٹھا. اور آپ دیکھیں یہ موتی کوئی نہیں دے گا، جب تک ہم اپنے آپ کو خود ان چیزوں کے قابل نہیں کریں گے تب تک ہم ان چیزوں کو پا نہیں سکیں گے. پھر آگے لکھا ہے کہ علم بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اگر اس میں نیت خالص ہوئی تو وہ قبول بھی ہوگا اور ثمرات اور برکات بھی لائے گا، لیکن اگر اس سے غیر اللہ کو مقصود بنا لیا جائے تو وہ ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یعنی اکثر اس سے مطلوب مقاصد بھی حاصل نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کی ساری محنت و مشقت اکارت جاتی ہے، یعنی ضائع ہو جاتی ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، میں آپ کو اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ کلاس میں بیٹھنے ہیں نیت کر لیا کریں عبادت کی، اور باقی اگر لگے کہ بیچ میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو اعتکاف کی نیت کریں کہ اللہ میں تیری عبادت کے لیے بیٹھی ہوں. اب عبادت میں اگر نیت خالص نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، قبول ہوگی؟ آپ نماز پڑھیں اور صرف اس لیے پڑھیں کہ دوسرے دیکھیں کہ واہ کیا نمازی ہیں، نہیں قبول ہوگی نا. بالکل اسی طرح علم کا حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اگر اس میں نیت خالص نہ ہوئی تو قبول نہیں ہوگا، وہ برکت نہیں آئے گی، وہ پھل نہیں لگیں گے. اللہ کے سوا کسی کو اگر آپ نے اپنا مقصود بنا لیا تو بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تیرے لیے کل نسلاتی و نسخی و محیا و ممات اللہ رب العالمین. اے اللہ جینا مرنا میری عبادت میری قربانی میری نماز تیرے لیے. اخلاص کی جتنی منزلیں اوپر طے کرتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے اس علم سے فائدہ لینے اور دینے والا بھی بنائے گا. نیت کو چیک کرنا ہے. نیت کیسے چیک ہوتی ہے؟ ان پانچ چھ چیزوں کو سامنے رکھنے سے. میں کیوں حاصل کر رہی ہوں؟ دیکھیے یہ بہت اندر کی باتیں ہیں. جب تک آپ پورے شعور سے نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اور کہیں کہ پڑھ کے آگے چلیں تو آگے جانا بہت آسان ہے, لیکن اگر اس میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو تدبر کریں. کیا میری نیت درست ہے؟ ایک ایک چیز انسان اپنے آپ کو پوچھے اور لکھے. پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ لکھنے سے باتیں آسان ہو جاتی ہیں. جب آپ بھی لکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا, دنیا بھی انسان کو جاننے لگے. لیٹس سی, بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے نا, انٹرنیشنل فیم کے لوگ, ان کو جانتے ہیں, ٹی وی میڈیا کوریج ہوتی ہے, لیڈرز کہہ لیں, سنگرز کہہ لیں, گلوکارز کہہ لیں. واٹ نیکسٹ؟ کیا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ ساری شہرت سامنے رکھ کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے؟ رات کو نیند نہ آ رہی ہو اور یہ احساس کہ مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں نیند لے آئے گا؟ کڈنیز کام کرنا چھوڑ دیں تو کیا لوگوں کا یہ جاننا اس کی کڈنیز کو کام کرنے پہ قابل کر دے گا؟ سارے مل کے اس کے لیے خیر خواہی بھی کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ پر اس کے برعکس یہ ساری دنیا نیچے ہو اور رب کی ذات اوپر ہو. اگر اس کے پاس انسان کی شہرت ہو جائے اور اچھی شہرت ہو جائے, وجعلی لسان صدق فی الاخرین, وہ رب اپنے اعلی فرشتوں کی محفلوں میں ایسے انسان کا تذکرہ کرنے لگے اور رب اس سے محبت کرے, اس کے فرشتے کریں, جبرائیل کریں, دنیا والے کریں, کون سی بات بہتر ہے؟ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں نا تو نہیں ملتا, ہم لوگوں سے بے نیاز ہو کے رب سے مانگنے لگتے ہیں نا تو وہ خود ہی لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو چیک کرنا. میں نے ایک سوچنے کا انداز دیا ہے, اب آپ لوگ خود اپنے لیے بھی اس چیز کو سوچیں گے کہ اسٹوڈینٹس کیسے ان چیزوں سے کمی کر سکتے ہیں اپنے اندر. یعنی اسی طرح ایک ایک گندگی کو نکالتے جائیں. شہرت نکل گئی, چھوڑو, ہوں ہو کیئرس, دس جانے یا ایک جانے, مجھے کیا, میرا کیا جاتا ہے, مجھے کیا ملا. پھر اسی طرح باقی چیزیں, لوگ عزت کریں, کیا ہوگا عزت کرنے سے؟ اصل عزت تو وہ ہے جو کسی کے دل میں ہو. تو اس طرح آپ انشاءاللہ اپنی ان چیزوں کو اوورکم کریں گے. بعض دفعہ ہم لوگ کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں. جہاں کسی نے تعریف کرنی چھوڑی وہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کیا تعریف کرنے سے میری سپیڈ بڑھ چکی ہوتی ہے یا لوگوں کی تنقید سے میری سپیڈ لوور ہو جاتی ہے؟ دیکھیے اپریسیشن اور بات ہے. کسی کو آپ ایک لفظ کہہ دیتے ہیں نا, شاباش, اس کا خون بڑھتا ہے, وہ کہتا ہے میں اب اور کروں گا, یہ اور چیز ہے. لیکن ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ صرف لوگوں کی نظروں میں بڑھنا, اچھا تم بتاؤ کیسا رہا, تم کیا کہتے, بہت اچھا کیا نا, بہت اچھی چیز تھی نا, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بڑے بڑے کام کیا ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا. چیک کریے گا اپنے آپ کو, اپنے لیے ایک لسٹ بنا لیں, کیا یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے, کسی دوست کی مجبوری پہ تو نہیں کر رہی, شرم تو نہیں آ رہی, پیچھے ہٹ گئی تو کہیں گے اچھا چھوڑ دیا قرآن. اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. کیا میں چاہتی ہوں کہ میرے خاندان میں جو دین کی باتیں عمل ہی نہیں جن پہ ہو رہا, یعنی احیاء شریعت کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں, کہ جب کوئی میرے خاندان کے لوگ جس دین سے دور ہیں کیا میں وہ سیکھ کے تو ان کو بتانا چاہ رہی ہوں؟ پھر کیا میں اپنے دل کو منور کرنا چاہتی ہوں, دل روشن کرنا چاہتی ہوں؟ ان باتوں کی روشنی میں میرا دل کھل رہا اور میرا اندر میرے باہر سے خوبصورت ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور قیامت کے دن اللہ کا قرب لینا چاہتی ہوں؟ دیکھیے یہ پانچ پوائنٹ ایسے ہیں کہ آپ کو یہ ٹیسٹوں, اسائنمنٹس اور سبق یاد کرنے اور گروپنگ کی سطح سے زیادہ اوپر اٹھائیں گی. وہ کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے ہمارا علم کا عمل چلتا رہتا ہے, راستے آسان ہوتے ہیں. آپ کو لگے گا صرف آپ اسے ٹیسٹ نہیں لے رہے, صرف آپ اسے اسائنمنٹس نہیں کر رہے, آپ کی ذات کے اندر اس چیز کو رچا بسا جا رہا ہے اور یہ چیز آپ کے اندر جائے گی ان شاء اللہ تعالی. دل کے اندر سکون ہے، خوشی ہے، لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، نفرت تو نہیں، بغض تو نہیں، اپنے آپ کو بڑا تو نہیں کر رہے، ہر وقت اب اسی احساس میں تو نہیں مبتلا ہو گئے کہ ہر ایک آپ کو گناہگار ہی لگے، غلط ہی لگے. تو یہ سب آپ نے چیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چیز پھر ہم سب کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ رک جاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی پیج نمبر 75 ہے اور درس و تدریس کے آداب میں سے ہم تیسری چیز دیکھیں گے کہ ایک طالب علم یا اسٹوڈنٹ جس کو اپنے علم سے میکسیمم بینیفٹ لینا ہے وہ کیا کرے. تو کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. تحصیل علم یعنی علم کا حاصل کرنا، ٹو سیک نالج، اپنے آپ کو فارغ کر لے. پڑھتے ہیں پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. متعلم یعنی طالب علم کو چاہیے کہ علم کو حاصل کرنے میں اپنی عمر عزیز کو لگا دے، اس سلسلے میں ٹال مٹول یا تاخیر سے کام نہ لے، بلکہ نوجوانی کی عمر اس کے لیے انتہائی موزوں اور مناسب ہے. کیونکہ عمر کا جو حصہ اور لمحہ گزرتا جا رہا ہے اس کا کوئی عوض یا بدل نہیں. طالب علم کو چاہیے کہ علم کے حصول میں جو امور رکاوٹ ہوں، معنی رکاوٹ یعنی منع کرنے والے، جو چیزیں علم کے حاصل ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان سے کنارہ کشی یعنی ایک طرف ہو جائے اور لا تعلقی اختیار کرے، اور علم حاصل کرنے میں اپنی بھرپور کوشش صرف کرے. اسی لیے علماء اسلاف گھر اور وطن سے بوت اور دوری کو پسند فرماتے تھے. یعنی اسی لیے علماء اسلاف کون تھے؟ سلف سے، پرانے دور کے عالم. گھر اور وطن سے بوت کہتے ہیں دوری کو، بعید اسی سے ہے نا، آمدم بعید قرآن پاک میں پڑھ چکے، اور دوری کو پسند فرماتے تھے. اس لیے کہ انسان کا ذہن جب بہت سے کاموں میں بٹ جائے تو وہ حقائق کے ادراک سے قاصر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے جسم میں دو دل. یعنی ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لی رجلن، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفی ہی، اس کے پیٹ میں یا اس کے جسم میں. کہ دو دل نہیں ہوتے، کہ ایک دل اللہ کی طرف جھک رہا ہے اور ایک شیطان کی طرف جھک رہا ہے، یا بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہے. اسی طرح کسی کا کال ہے کہ علم اپنا بعض حصہ تجھے نہیں دے گا جب تک کہ تو اس کو اپنا کل حصہ نہیں دے گا. خطیب بغدادی نے الجامع میں کسی کا یہ کال نقل کیا ہے کہ علم وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو اپنی دکان کو بند کر دے اور اپنے باغ کو ویران کر دے، اپنے بھائیوں سے تعلق قطع کرے، اور قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہو. اس پہ بات کریں گے بعد میں، پریشان نہ ہوئیے گا. اگرچہ یہ قول مبالغے سے خالی نہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ خاطر جمعی یعنی دل خاطر سے یعنی دل جمعی کے ساتھ اور جمعیت فکری حاصل ہو. جمعیت فکری کہتی ہے جیسے ایک سوچ ایسی یعنی کنسنٹریٹ ہو جائے اپنے کام پہ، اس کو اپنی کنسنٹریشن کو لوز نہیں کرنا. خطیب بغدادی نے جو قول نقل کیا ہے اس سے ملتا جلتا ایک یہ قول بھی منقول ہے یعنی نقل کیا جاتا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو رنگ لے تاکہ اس کے دھونے کی فکر ہی نہ رہے. اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ قول مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، لو کلفت شراب اسلتن لما فہمت مسئلتن، یعنی اگر مجھے پیاس خریدنے پر مامور کیا جاتا تو پھر یہ مسئلہ میں سمجھ نہ سکتا. اللہ اکبر. مجھے تو پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آپ کا پتہ نہیں کیا حال ہے. آج ایک عام مسئلہ ہے، علم کے لیے وقت نہیں، بہت مصروف ہیں، بچے گھر میں ہیں، چھٹیاں ہیں، فوکس نہیں ہو پا رہے، پیچھے خیر ہو صحیح، خاندان کے حالات خراب ہیں، کوئی بیمار ہے، بھائی بہن پریشان ہے. یہی مسئلے ہیں نا آج میرے اور آپ کے، مجھے تو اپنے لگتے ہیں یہ. لیکن علم کون حاصل کرے گا؟ جس کو اپنی زندگی کی قدر ہوگی. وَلَعَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلی بات جو ہم نے اس میں دیکھی کہ علم حاصل کرنے میں اپنی عمر لگا دے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، بلکہ جوانی تو نہایت موضوع ہے، عمر کا جو حصہ گزرتا ہے اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے. آپ کہیں گے میرے بازو پہ بندھی ہوئی گھڑی، کیونکہ اس میں ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں، اس کا جو ڈائل ہے وہ سونے کا ہے، اور اس کی جو سٹرپس ہیں وہ پلس کی ہیں. پھر بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ اس سے بھی قیمتی گھڑی بنا لیں تو وہ گھڑی قیمتی نہیں، بلکہ وہ وقت قیمتی ہے جو یہ گھڑی بتاتی ہے. ہاں، گھڑی میں سب سے قیمتی چیز وہ ٹن ٹن ہے، وہ ہلکی سی چک 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 کی آواز ہے جو آپ کو اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک لمحہ اور گزر گیا. آپ اپنی گھڑی کو پیچھے پلٹ سکتے ہیں، واپس لے آئیں، بیکورڈ لے آئیں، ڈے لائٹ سیونگ ہوگی، آپ گھڑیوں پیچھے کر لیں، آگے کر لیں، لیکن وقت نہیں رکے گا. آپ کے جسم پہ، آپ کے بدن پہ جو اثرات آنے تھے وہ آ گئے، اندر جو کمزوریاں اترنی تھی وہ اتر گئیں. اگر انسان کو اس کا یقین ہو جائے نا کہ میری زندگی بڑی قیمتی ہے، میں برف کی طرح پگھل رہا ہوں، آج ہوں کل نہیں رہوں گا، اپنے نہ ہونے کا انسان یقین رکھے گا تو وہ پھر اس کو بہترین جگہ پہ استعمال کرے گا. چھوٹی سی مثال دوں گی آپ کو. اگر آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ پیسے ختم ہو گئے تو شوہر سے اور بھی مل جائیں گے، امی ابو سے اور بھی مل جائیں گے، یعنی جو بھی آپ کو دیتا ہے یا خود کما لیں گے، آپ اس کو خرچ کرتے ہیں کچھ ضروریات پہ، کچھ ایسے بھی، کوئی بات اس ہو کے کون دو جائے مہنگائی لے لو، چلو چھوڑو لے لیتے ہیں، کام آئے گی کبھی چیز، ایک ضرورت ہے دو ڈال لیتے ہیں پھر آ جائے گی کام. یہ کچھ کرتی ہیں نا خواتین، ایک کی جگہ چار لے آتی ہیں کیونکہ پیسے آ جائیں گے. بالفرض کسی عورت کے پاس یا آپ میں سے کسی ایک کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، لیٹ سی مثال دوں گی کہ آپ کے پاس صرف $200 ہیں اور اب آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملنے، چھ مہینے تک آپ کو کوئی منی اور نہیں ملے گی، آپ کو اسی میں گزارا کرنا ہے. آپ بتائیے کہ آپ کے شاپنگ کا سٹائل وہی ہوگا جو پہلی خاتون کا تھا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ 10 چیزیں پکڑیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، یہ گھر سے ہی لے لوں گی، کوئی ضرورت نہ پڑ جائے، کوئی ضرورت نہ پڑ جائے، ابھی پیسے نہیں آنے، ابھی اور نہیں آنے، اور ابھی نہیں آنے میں چلو 2 ماہ 4 ماہ، اور جس کو پتا چلے کہ اس میں تو ایک پینی میری اضافہ ہی نہیں ہوگا، کوئی کیا دے گا، ہے ہی نہیں. لا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ کمی نہ بیشی، آپ کیسے خرچ کریں گے؟ تو عمر کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی چیز ہے. مجھے اس دنیا سے جانا ہے، ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد کچھ رہ جائے، میری کوشش کا رخ فرق ہو جائے گا نا. بعض دفعہ بچے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس، لوگوں کا غم کیا ہوتا ہے؟ ہم چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارا نام کوئی نہیں لے گا. لکھیے ذرا آپ شابش، یہ پوائنٹس بعد میں آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کرنے. عموماً لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بچے ہو جائیں. کیوں؟ پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ پیچھے ہمارا کوئی نام لینے والا رہے، ہمارا نام باقی رہے، نسل نہ کٹ جائے. دوسری ایک ریزن جو لوگ عموماً دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ کہ پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. تیسری ریزن کیا دی جاتی ہے؟ کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں کوئی پانی پلانے والا ہو. چوتھی ریزن دی جاتی ہے کہ جو ہمارا گھر ہے، مال اسباب جو زندگی بھر ہم نے کمایا، اس کا وارث ہو جائے کوئی، یہ چیزیں کام میں آ جائیں. چلیے اب یہ بات ہے کہ اللہ دے، سب کو دے، جن کو نہیں دیے میں ان سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد دے. رب ہب لی من الصالحین، نیکوں کی دعا مانگے آپ بھی، ٹھیک ہے. چلے اب ہو گئی بات، اب آ جائیے ذرا واپس اپنے ٹاپک پہ. اللہ نہیں دیتا اگر، یا دیتا بھی ہے، اب یہ ساری چیزوں کو آپ کمپیریزن کیجئے علم کے ساتھ، یعنی ٹیلی کریں گے کہ اولاد کے لیے انسان جو چیزیں سوچتا ہے وہی چیزیں کیا اتنی قیمتی ہیں یا وہ زیادہ قیمتی ہیں، یا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے اور اس کو وقت دیتا ہے. اولاد ہوتی ہے تو بہت سارا وقت لے لیتی ہے، توجہ لے لیتی ہے، اور کچھ ہم زیادہ ہی دے بھی دیتے ہیں. آپ علم کے ساتھ جڑیں گے نا، آپ کو صدقہ جاریہ بھی مل جائیں گے، آپ کی نسل چلتی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تانا دیا تھا کہ آپ تو نسل برید ہیں، آپ کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو ظالموں نے دانا دیا کہ آپ کی نسل کٹے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں کیا اتار دی، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. آپ کی نسل تو حوض کوثر تک چلے گی، ان کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، آپ کا نام تو میدان محشر میں بھی ہوگا. تو لہذا علم کے لیے لگے گا تو سب کچھ واپس ملے گا. گھر کی ضرورت ہے مال دینے کی، آپ اپنے ہاتھوں سے اللہ کو دے دیں. آپ اکیلے نہیں، آپ کے جو روحانی اولادیں ہیں وہ اپنی اصل اولادوں سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں. تو بات کا مقصد کیا ہے کہ نہ کسی چیز سے انکار ہے نہ کچھ، لیکن علم پانے کے لیے وقت کو لگائیے، انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ دنیاوی چیزوں میں لے رہے تھے. دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، اس سے منع نہیں. پہلی بات ابھی اسی پہ اگر ہم رہیں کہ میرے وقت کا بہترین استعمال کیا ہے، کہ میرے جانے کے بعد کوئی ایسا کام ہوتا رہے کہ جو میری قبر کو ٹھنڈا کر دے، اس کو وسعت میں بدل دے. پھر اس کے بعد اب دیکھیے کچھ چیزیں ہیں، اب اگلا پوائنٹ آگے چلے یہاں سے، جو سیکنڈ پارٹ اس کا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ علم کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان سے کنارہ کش اور لا تعلقی اختیار کر لے، اور اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں مصروف کر لے. مثلا کون سی رکاوٹیں؟ اسی پہ انہوں نے پھر لکھا کہ پرانے دور کے علماء گھر اور وطن سے دور رہتے تھے، یعنی الگ چلے جاتے تھے، ہوسٹلائٹ ہو جاتے تھے یا دوسرے شہروں میں جا کے مسجدوں میں رہتے تھے تاکہ ان کا ذہن نہ بٹے. اس میں دیکھیے رکاوٹیں، اب جیسے ایک زندگی گزارنے میں بہت سارے کام ہیں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گھروں کو، بچوں کو، شوہروں کو، یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہوتی، پہلی بات یہ کہوں گی. ہاں ان کا ایکسٹرا کرنا رکاوٹ ہوتا ہے، ان کو سر پہ سوار کرنا رکاوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کون سی مصروفیت آپ کے علم کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، کون سے کھانے جو آپ کا بہت ٹائم لے لیتے ہیں، کون سی گھر کی سیٹنگ، کم کر لیجیے، گھر چھوٹا لے لیں، کیا بڑی بات ہے. اللہ نہ کرے دیکھیے کہ بزنس ڈاؤن ہوتے ہیں یا کوئی مشکل آتی ہے، جابس چلی جاتی ہیں، تو پھر بھی تو لوگ بڑے گھروں سے چھوٹے گھر میں آ ہی جاتے ہیں نا، کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اپنے آپ کو علم کے لیے خالص کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر از ٹو بگ، چار پانچ بیڈ روم ہے اور ٹو اوپر نیچے کا ہے اور آپ کو ٹیک کیئر کرنی ہے، مینج نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس بہت سالڈ ریزن ہے، آپ سنگل اسٹوری گھر لے لیں، دو بچے ہیں اور آپ میاں بیوی ہیں، آپ کو تین بیڈ روم بھی بہت ہے، ایک آپ کا، ایک بچوں کا، ایک مہمانوں کا، دیٹس اٹ. آپ کیا نہیں یہ پوائنٹ نہیں دے سکتے کہ دیکھیں میں افورڈ نہیں کر سکتی. کیسے افورڈ نہیں کر سکتے بھائی؟ ہم اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے افورڈ نہیں کر سکتی کہ میری سوچ بڑھتی ہے، مجھے اتنے کمروں کی ڈیکوریشن دیکھنی، مجھے اتنی چیزوں کا اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، میرے سے ہوتا نہیں. کوئی اچھا چھوٹے گھر سے یہ نہیں مطلب کہ کوئی بہت بے ڈھنگا گھر ہو، آپ کے اندر اللہ نے اچھا ذوق دیا ہے، آپ اس کو بھی اچھا سجا سکتے ہیں، آپ اس میں بھی اپنے بیڈ روم کو میچنگ کر سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا. ہم دوسروں کے لیے اپنے کندھوں کو بوجھل رکھتے ہیں. اور یہ جو وطن سے دوری کی بات کی، اس کو تو واقعی میں بہت اس چیز کو یعنی ریئلائز کرتی ہوں. جب آپ اپنے جگہ پہ ہوتے ہیں نا، اپنے وطن میں، اپنے گھر، اپنے ارد گرد سارے اسباب میں، تو ہر وقت آپ کے ذہن پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سم ہاؤ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں دور چلے جاتے ہیں. وہاں آپ کی زندگی کیا ہے؟ وہی سامان جو آپ کے ہاتھ میں یا وہی چیزیں جو آپ کو ڈلیور کرنی ہے. جتنا فوکس ہو کے آپ وہاں اپنا کام کر سکتے ہیں وہ دوسری جگہ نہیں کر سکتے. یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں نے اپنے ٹرپس میں یہ چیز نوٹ کی ہے. بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے لیے فون بھی اٹھانا نہیں ہوتا, فون بھی نہیں ہوتا. جیسے آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہر وقت تو فون نہیں آتے نا, ایک خاص وقت میں بات ہو گئی. یقین کریں میں اپنی زیادہ تیاری جو ہوتی ہے نا میں ٹریولنگ میں کرتی ہوں. سمپل سی اس کی مثال ہے کہ جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں نا بائی روڈ, تو میں گاڑی میں ہوتی ہوں. اوکے, میری دنیا کیا ہے؟ بس میری سیٹ اور اس کے ارد گرد کی تھوڑی سی جگہ. ٹھیک ہے, فون ہے, سیل فون, کسی کام کے سلسلے میں کسی کا آ سکتا ہے تو آتا ہے, اور میری ساتھ بکس ہیں. نہ مجھے یہاں اٹھ کے بھاگ کے کوئی چیز دیکھنی ہے, نہ مجھے ادھر کا فکر, نہ کوئی آ رہا ہے نہ جا رہا ہے. جتنا فوکس ہو کے انسان گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اتنا کبھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس میں اب اور کچھ نہیں کر سکتی, میں اس وقت یہ کروں گی. تو خود ہی ڈھونڈیے, ایک ایک چیز اپنی زندگی سے ڈھونڈ کے الگ کر دیجئے جو آپ کا وقت لے رہی ہے. یقین کریں یہ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی. ہو سکتا ہے یہ بات, اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو نہ کرے ابھی. ابھی پھر وہ لیول نہیں آپ کے اندر, ابھی آپ علم اس درجہ آپ وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہ رہے, بس آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. پڑھنا اور چیز ہوتی ہے, حاصل کرنا اور چیز ہوتی ہے. تو خیر وہ چیز جو آپ کے دل میں ڈسٹریکشن پیدا کرتی ہے اس کو نکال کے سائڈ پہ کر دیں. پھر وقتی طور پہ بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کا یہ کورس چل رہا ہے, آپ 2 سال کے لیے اور مزید کمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. بعد میں جو بھی کریں گے کرتے رہیں. کچھ چیزیں جو واقعی بہت سینسٹیو ہیں, بہت سینسٹیو برتن, وہ بہت سینسٹیو کپڑے جو بہت کیئر چاہتے ہیں, ان کو پیچھے ڈال دیں. اچھا میں تمہیں 2 سال بعد ملوں گی, ذرا میں پڑھ لوں. اس وقت اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو لیں گے نا, تو آپ کے کورس میں اور آپ کے علم میں پختگی نہیں آئے گی. 2 سال تک پیچھے ڈال دیں, دیکھیے آپ نے اگر یہ پورے یقین سے 2 سال حاصل کر لیے تو انشاءاللہ وہ پوری امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پیچھے ہی رہ جائیں گی چیزیں, آپ کے دل میں وہ جگہ نہیں بنائیں گی. ٹھیک ہے, پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جسم آدمی میں 2 دل نہیں پیدا کیے. اس کا مطلب یہ کہ 2 ڈفرنٹ قسم کی یعنی مصروفیات ایک انسان کے دل میں نہیں رہ سکتی. اور یہ بات بھی کتنی پیاری ہے کہ علم آپ کو اپنا کچھ نہیں دیتا جب تک آپ اس کو اپنا سب کچھ نہیں دے دیتے. اب اگلی بات دیکھ لیجئے کہ یہ جو بات تھی کسی کا کال, تو آف کورس یہ کسی کا کال ہے, اس میں بات اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی. لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس شخص جس نے یہ بات کہی اس کے دل میں علم کی تڑپ کتنی تھی, کتنا بے چین تھا علم حاصل کرنے کے لیے, کتنا اپنے آپ کو اس نے فوکس کیا ہوا تھا اس چیز کے لیے کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے. اپنی دکان بند کر دے, مطلب کیا ہے کہ کام چھوڑ دے, باغ کو ویران کر دے. یہ بالکل ایک ایگزیجریشن سے بھرا ہوا کال ہے, لیکن یہ کال درست نہیں ہے, بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, جنازہ تو مسلمان کا حق ہے. لیکن اب آپ ان صاحب کی اس بات سے ان کی نیت کی اچھائی لے لیں, ان کا شوق لے لیں, تڑپ لے لیں کہ ماشاءاللہ کتنی تڑپ تھی ان کو. بس باقی بات کو چھوڑ دیں اور وہ تڑپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسی ہی تڑپ ڈال دے کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنے والے بن جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگلی بات جو کہی گئی کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو رنگ لے تاکہ اس کے دھونے کی فکر ہی نہ رہے. اس کال کو آپ کیسے لیں گے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ ایسے کپڑے جو آپ کی بہت توجہ مانگتے ہیں نا ان کو پیچھے کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو وومن اسٹوڈینٹس کا یونیفارم ہی وائٹ ہوتا ہے, لیکن اس سے جو بات میں نے سمجھی وہ یہی سمجھی کہ بہت نازک مزاج نہ بنے, وائٹ کپڑے, یہ کپڑے, وہ کپڑے جو ہے بس اس کو استعمال کر لے کامن ویئر کے. یقین کریں کہ جب آپ علم کے لیے خالص ہوتے ہیں نا تو آپ کو وہ کپڑے اچھے لگتے ہیں جو بس دھوئیں اور پہن لیں, نہ اس کی استری کی ضرورت ہو, نہ اس کو فولڈ کی ضرورت ہے, نہ اس کے کوئی رنگ کے بدلنے کا فکر ہے, نہ اس کو پہن کے آپ کے اندر ایک عجیب سی نزاکت آ رہی ہے, اکڑ آ رہی ہے. سافٹ فلیکسیبل کپڑے جو بس آپ کے جسم پہ ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں اور باقی چیزیں وہ آپ کو نہیں دے رہے, ایسا بڑے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیجئے کہ طالب علموں کو اپنے کپڑے دھونے نہیں چاہیے اور وہ گندے رہیں اور بو کے بھبوکے آئیں جہاں سے گزر جائیں لوگ کہیں یہ علم والے آگے. ہرگز 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 یہ مطلب نہیں ہے. صاف ستھرا رہنا چاہیے. جب آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں آپ کے اندر ایبلٹی بڑھتی ہے. آپ اچھی طرح کنگھی کریں، سر پہ تیل لگائیں، آپ فیل کریں گے کہ اب آپ تیار ہیں پڑھنے کے لیے. اپنے آپ کو مکمل طور پہ فریش لک کریں. ادروائز آپ جمائیاں لے رہے ہوں گے تو آپ سیکھ ہی نہیں سکیں گے. اسی لیے میں آپ سب کو پہلے بھی کہہ چکی کہ جب آپ صبح کلاس کے لیے آتے ہیں تو اس سے پہلے بہت بہتر ہے کہ آپ شاور لیا کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور ہلکا پھلکا اپنے آپ کو، جیسے اگر آپ گھر میں تو عطر لگائیں، کنگھی کریں. آپ ناشتہ وقت پہ کریں، کھانا وقت پہ کھائیں. جب آپ بیٹھیں تو آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو. جیسے بچوں کو فارغ کرا کے ہر چیز سے بھیجتے ہیں نا کہ اسکول میں جاتے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، خود اپنے آپ کو بھی ان ساری چیزوں سے فارغ کر کے رکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی پیارا آپ علم سیکھیں گے. اور امام شافعی کا کال بھی دیکھ لیجئے کہ پیاز خریدنے پر مامور کیا جاتا تو پھر میں مسئلہ نہ سمجھتا. یعنی مطلب یہی ہے کہ میں اگر شاپنگ میں لگا رہتا تو میں سیکھ نہیں سکتا تھا نا. اپنے ٹائم میں سے وہ چیزیں نکال کے الگ کیجئے. پریکٹیکل ٹپس کریں. دیکھیں ہر بندے کی سچویشن فرق ہے. اگر یہاں اگر 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک کی 100+ ریزنز ہوں گی نا. تو پلس ہمارا بھی یہی حال ہو کہ ہر بندہ اپنی لائف میں مینج کرے. میں اپنا کروں، آپ اپنا کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں پریکٹیکلی انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں. یہاں پہ اب رک جاتے ہیں. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ بڑی ہی سادہ سی باتیں ہیں. اور ہمارے لیے بہت عمل کی باتیں ہیں. ایسا ہی ہے نا جی. سب سے اچھی بات آپ نے لرن کی، لرن فار اللہ ناٹ ٹو امپریس ادر پیپلس. بالکل. اور اپنے دل کو، جیسے کہ پہلے ہم نے اپنے دل کو نفاق سے پاک کرنا تھا نا، تو آج اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ خالص کرنا ہے، اپنی نیت کو صاف کرنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے ہر قدم پر اپنی نیت کو چیک کرنا ہے. بالکل. کیا نیت کو خالص کرنا بہت آسان کام ہے؟ If we are clean our concentration level is high. جی جی ہے مشکل، لیکن جب انسان اور اسپیشلی مومن کسی چیز کے نیت اور ارادہ کر لے تو پھر اللہ کی مدد سے وہ اس کو کر لیتا ہے. جی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں. علم کے راستے میں جب ہم نکلتے ہیں تو کتنے ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے راستے کھل جاتے ہیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں. A student should be simple by all means. جی بالکل. اور ہم نے ایک اہم چیز کیا سیکھی کہ اپنا زیادہ وقت اپنی توجہ جو ہے علم حاصل کرنے پہ لگانی ہے. کہ یہ نہیں کرنا کہ کچھ علم لے لیں اور کچھ چھوڑ دیں. Work on all the things that stop you not to learn. جی رکاوٹوں سے کنارہ کرنا ہے. بالکل. اور اپنے اندر اس چیز کو لانا ہے کہ مجھے اپنی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنا دائرہ کار ڈفرینٹ کرنا ہے. مجھے علم والے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، سیکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا جنہوں نے بیکار مشغلے اختیار کیے ہوئے ہیں، یا میری زندگی کے جو پہلے مقصد تھے اپنے گھر کو سجانا سنوارنا اور بس اسی میں لگے رہنا. نہیں، میرے اپنے اندر اس چیز کو لانا ہے کہ میرا گھر بھی ہے اور میرے لیے علم سیکھنا بھی ضروری ہے اور مجھے ان میں بیلنس کرنا ہے، فضول کاموں پر وقت لگانے والے کاموں کو ختم کرنا ہے جی، اور اللہ سے دعا کرنی ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں کہ یا اللہ میری زندگی سے فضول کاموں کو ختم کر دے، میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ علم وہیں آتا ہے جہاں دل اور دماغ ان چیزوں سے خالی ہوں. جو دنیاوی محبت ہے وہ ہمارے اندر کم ہونی چاہیے. فوکس شوڈ بی اگین نالج ٹو گین آخرت جنت انشاءاللہ تعالی جی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم بھی اپنے ان ساری چیزوں کو، کہ جیسے حضرت امام شافی کا قول ہے نا کہ اگر مجھے پیاز خریدنے پر معمور کیا جاتا تو پھر میں مسئلے کو نہ سمجھ سکتا، تو ہمارے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے مقصد میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے وے آف لائف کیا ہے اور ہمیں کس طرف جانا ہے. جب ہم اس چیز کو اپنے اندر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانی پیدا کر دے گا الحمدللہ. اور اسی علم سیکھنے کی ایک کڑی ہمارے پاس اگلی تجوید کا سیشن ہے آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہترین طریقے سے کامیاب کر دیا جی. اور وے آف لائف از سکرو اپ، بالکل اپنے آپ کو ہمیشہ فوکس رکھنا ہے. اور ہم جہاں اپنی زندگیوں کو دیکھ رہے تھے وہاں سے جب ہم چینج کریں گے اپنے ٹوٹلی اپوزٹ، الحمدللہ جب قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو پھر کوئی چیز بھی آپ کو اپوزٹ نہیں لگے گی. پھر اپنا گھر بھی بہت پیارا ہوگا، بچے بھی، لیکن جب مقصد سامنے ہوتا ہے نا تو پھر ان کے ساتھ کام کرنا بھی بہت، پہلے یہ چیزیں برڈن لگتی ہوں گی اور کہ یہ میری اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ سے پوری نہیں ہو رہی. قرآن پڑھنے کے بعد کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر محبت اور پیار بڑھا دیتا ہے اور ہم اس کو پھر اپنی بہترین ذمہ داری سمجھ کے بہترین طریقے سے کرنے والے ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم بالکل ویسے بن جائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. تو شروع کرتے ہیں پھر. تجوید ٹیچر ہمارے ساتھ ماشاء اللہ موجود ہیں، بہت اچھے طریقے سے اپنے لیسن کو کرنا ہے اور بہترین طریقے سے کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, so inshallah ta'ala we will start with our tajweed class. ہم start کریں گے حصول علم کی دعا کے ساتھ. اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من بسم اللہ. So let's start the class. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. Okay, today is the third dua. آج third dua ہے جو حصول علم تھی، ہم اس کی طرف جائیں گے. رب یسیر ولا تعسر
ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك وبك نستعين وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين.
Okay, translation. رَبِّ يَسِّرْ, اے میرے رب آسانی کر دیجئے. وَلَا تُعَسِّرْ, اور نہ مشکل کر دیں, نہ تنگی کریں. وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ, اور بھلائی کے ساتھ مکمل ہو, اختتام ہو. وَبِكَ نَسْتَعِينَ, اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. سو قرآن پڑھنے سے پہلے یہ دعاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مانگی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے, آسانی بھی ہوتی ہے ہمارا نیکسٹ لرننگ میں, قرآن سیکھنے میں, یا کسی بھی علم کے حاصل کرنے میں یہ دعاز افیکٹو ثابت ہوتی ہیں. سو وی ول اسٹارٹ ٹوڈے, وی ول گو ٹوورڈ قاعدہ لیسن, اور ہم نے لاسٹ ٹائم دو لیٹرز پڑھے تھے, اور ایک دفعہ میں ترجمہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. ربی یسر, اے میرے رب آسانی کر دیجیے. ولا تعسر, اور نہ مشکل کریے. وتمم بالخیر, اور بھلائی کے ساتھ اختتام ہو. وبک نستعین, اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. اوکے, سو ہم آج قاعدہ لیسن کی طرف جائیں گے, اور ہم نے اس کی پہلے سٹارٹنگ کی تھی کچھ لیٹرز کی, اور وہ بہت انیشیل تھا. اس کے ساتھ آج ہم کچھ لیٹرز اور پریکٹس کریں گے, اور پھر آپ کی نیکسٹ کلاس میں لسننگ ہوگی. آپ کچھ لیسن جو ابھی تک ہم نے سیکھا اس کی ریویژن بائی آل آف یو. سو انشاءاللہ تعالی, لیٹ سٹارٹ ود اعوذ باللہ بسم اللہ. جب بھی ہم قاعدہ لیسن پڑھیں گے تو ہم اس میں ایک ایک لیٹر کر کے پریکٹس کریں گے, ایک ایک لیٹر کو انڈیویجولی پریکٹس کریں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کو اپلائی کرنا بھی سیکھیں گے آن دا قرآن. سو لیٹ اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے, الف با الف
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, so we were reading alphabets. Okay, hum next padhenge ta ki taraf. So repeat after me. Ta, 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 ta. It's also simple. Ta mein kya hota hai ki aapke zuban ki nok, tip of the tongue, upper ke front teeth ki roots mein लग रही होती है. सो इट्स द इसका एक सेंटेंस लिखिए ता की डेफिनेशन में ता टिप ऑफ द टंग रूट. नाउ नेक्स्ट लेटर सा sa sa. okay sa ki jo hai wo tip of the tongue aapke front two teeth ke kinare pe lagti hai to sa pronounce hota hai and sa it's also simple but it's a soft letter. isme zuban ki tip thoda sa aage aayegi aur aapke front two teeth upar ke unke सिरे को उनके किनारे को टच करेगी. सा सा. ओके नाउ ता ता ता. ता में टिप ऑफ द टंग एंड रूट्स ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ. ता ता ta sa sa sa. sa mein aapki zuban ki tip upar ke front ke two teeth ke sire ko lag rahi hogi. sa. okay and now the third letter simple jo ke simple hai aur long hai ta ki tarah hi hoga. jeem. jeem. سوری یہ جیم جو ہے اس کی اپنی ایک دو اس کی چھوٹا سا سینٹینس اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے. جیم میں کیا ہوگا, آپ کی ٹنگ آپ کی زبان کی مڈل سائڈ اوپر کے پیلٹ کو ٹچ کرتی ہے, آپ کے منہ کے پیلٹ کو ٹچ کرے گی. جیم جیم اینڈ اٹس لانگ لیٹر جیم. اوکے سو با تا سا جیم تا سا جیم. ٹھیک جیم آپ کی زبان کے مڈل سائڈ اوپر کا تالو یا اوپر کا ہمارا منہ کا پیلٹ. سو دیز تھری لیٹرز آپ کے پہلے دو لیٹرز اور اس کے ساتھ آپ کی نیکسٹ کلاس میں ریویژن ہوگی, آپ سب لوگ سنائیں گے. تو لیٹ سی آپ کی پریکٹس کہاں تک پہنچی ہے اور کتنا آپ کو جو ہے وہ پک کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ ابھی ہم تھوڑا سا قرآن کی طرف جائیں گے اور قرآن میں ہم سورۃ الفاتحہ, آبویسلی قرآن جو اسٹارٹ ہے وہ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کی, وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور سورۃ الفاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے کائنات میں, یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تلاوت کی جانے والی سورت ہے. آیات ہیں, ورسز ہیں, الفاظ ہیں, تو ہم اس کو ہی پریکٹس کریں گے اس کے صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ, تاکہ جب ہم اس کو ویسے بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے مختلف جگہوں پہ, سب سے زیادہ تو اس کو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں, تو ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اس کی پہلی ورسز کے ساتھ. تو سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا لہن اور تلاوت کے ساتھ اعوذ باللہ بسم القرآن سورۃ الفاتحہ کی پہلی دو ورسز. اوکے اعوذ باللہ آپ لوگ قرآن کو اوپن کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے سو دا فرسٹ ورس الحمد الحمد, اس میں آپ نے لام کو کیئرفلی پڑھنا ہے, اس کو ہلنا نہیں چاہیے. الحمد الحمد للہ, اس کو باریک پڑھیں گے للہ. رب العالمين عالمين الحمد, دو کو باریک پڑھنا ہے الحمد للہ للہ ربی, را کو بولڈ کرنا ہے ربی العالمین عالمین. عین کو آپ کی گرد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کبھی کبھی آزمائش آتی ہے نا, تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیٹ کی اتنی سہولت دی ہوئی ہے. سسٹر خدیجہ کو شاید نیٹ کا پرابلم ہے. الحمدللہ کلاس تو بہت اچھی ہو رہی تھی, اینڈ پہ تھوڑا سا یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے اور ہم سب کو لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. سسٹر خدیجہ, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے اور آپ کلاس لے سکتی ہیں تو میں مائک چھوڑتی ہوں, تو آپ مائک لے لیجیے. ٹھیک ہے جی, آپ مائک لے کے اپنی کلاس کو اینڈ کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, ہم نے جو لیسن کور کرنا تھا وہ کر لیا ہے. آپ اس کو پریکٹس کریں 7 times 5 to 7 times. انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ریوائز کریں گے, اور ابھی ہم اینڈ آف قرآن دعا ہی پڑھیں گے تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں, ہماری غلطیوں کو معاف کریں. سو ریسائٹ ود می دا اینڈ آف قرآن دعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور تمام نیکیوں پر مہر لگا دیتے ہیں, اور اس طرح سے ہمارا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کی کوششوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ریویژن ہوگی فروم 1 ٹو الف سے لے کے جیم تک الفابیٹس, اور فرسٹ 3 دعاز آف علم, اور ان شاء اللہ تعالیٰ دا فرسٹ 2 ورسز آف سورۃ الفاتحہ. سو اتنا پریکٹس کرنے کے لیے ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ 15 minutes 20 minutes لگائیں اور اس کو پریکٹس کریں. سو نیکسٹ کلاس میں آپ کی 1-to-1 ریویژن ہوگی. لیٹس سی آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے, ابھی تک کیا پریکٹس ہو رہی ہے اور کون آگے جا رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو ان نیکسٹ کلاس. فی امان اللہ. اللہ حافظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ. ایک اور ویک شروع ہو گئے. یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو انتظار تھا ٹیوزڈے کا اور وہ منتظر تھے اس بات کے کہ وہ جلدی سے اس کو سیکھیں یا اپنا اگلی کلاس شروع کریں. الحمدللہ. جی بس جب آپ کو اپنی کلاس کا انتظار لگ جائے نا تو پھر سمجھ لیں گے آپ لوگ واقعی قرآن کے طالب بن گئے. لفظ لکھ کے دیکھ لیجیے طالب علم. میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ خود سے پوچھئے, کیا میں واقعی طالب علم ہوں؟ آپ لوگوں میں سے ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جو سسٹرز ہیں وہ زیادہ ساری سسٹرز ہی ہیں, تو پھر آپ اس کو خود سے پوچھئے کیا میں طالبہ علم ہوں. آپ اس کو انگلش میں کہتے تھے نا اسٹوڈینٹ, وہ روح ختم ہو جاتی ہے. جو میں نے دیکھا ہے کہ اصل لفظوں کی خوبصورتی ہے نا وہ قائم رہتی ہے اس کے معنی پہ غور کرنے سے. تو قرآن کا حقیقی طالب کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اتنی طلب اور اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ جتنا اس کو ملتا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ لینے کی خواہش رکھتا ہے. تو آپ اپنا خود ٹیسٹ لیں, کیا میں حقیقت میں طالب علم ہوں؟ مجھے علم چاہیے؟ کیا میں نے اپنے ذہن سے اس بات کو تسلیم کر لی ہے کہ قرآن کی طلب رکھنے والوں کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, نمبر ایک, کچھ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے, نمبر دو, کچھ وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے, نمبر تین ہو گیا, پھر نمبر چار, کچھ وہ کام چھوڑنے پڑتے ہیں جو پہلے کرتے تھے. پھر اگلا سوال خود سے لکھیے, کیا مجھے یہ بات معلوم ہے کہ علم کا سفر صبر کا سفر ہے اور مسلسل جد و جہد کا سفر ہے, اور علم کا سفر وہ ہے کہ جس میں روٹین لائف تھوڑی سی بدلتی ہے. پھر خود سے پوچھیں, کیا میں اپنی زندگی میں سات سمندروں سے گہری اس کتاب کو لانے کی کوشش کر رہی ہوں تو کیا میں اس کے لیے اپنی روٹین کو تھوڑا چینج کرنے کو تیار ہوں؟ اور روٹین کون سی چینج کرنی ہوگی آپ کو؟ سونے کی, جاگنے کی, کھانے کی, پینے کی, سوشلائزنگ کی, وقت پہ نظر رکھنی ہے. پھر اگلی بات اپنے آپ سے پوچھئے, کیا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس کورس کو احسن درجے پہ کرنے کے لیے مجھے اپنے وقت کو بہت عقل مندی سے گزارنا ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں, مجھے ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی. ان سارے سوالوں کو اگر آپ رکھ کے دیکھیں نا تو یہی عموماً عذر اور بہانے ہوتے ہیں قرآن پاک کے کورسز سے رکنے کے. قیمت کیا ہے اس کی؟ یہی چیزیں ہیں. ان کورسز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, اس تعلیم کی کوئی قیمت نہیں ہے, ان لفظوں کو پڑھنے کی, اس کے سیکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر کوئی ہلکی پھلکی سی چیز ہوگی تو وہ تو اوپر کی تیاریوں کی ہوگی نا, کیونکہ دنیا میں کوئی اس کی قیمت دے ہی نہیں سکتا. لیکن اس کورس کی قیمت یہی ہے, صبر, محنت, قربانی, تبدیلی, روٹین کو تھوڑا سا بدلنا, اور اسی طرح سے کچھ محفلوں سے اپنے آپ کو ایک حد تک الگ رکھنا. وہ محفلیں جو آپ کی کلاس کے ٹائم پہ ہوتی تھی اب آپ نہیں جائیں گے، وہ محفلیں جو آپ کا گھنٹوں کے اعتبار سے ٹائم لے لیتی تھی اور اب آپ قرآن کو یاد کرتے ہیں، ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کا انالیسس ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اب آپ کا سب سے قیمتی جو ہو گیا نا وہ وقت ہے. اگر واقعی آپ خود کو اس کے لیے تیار کر لینا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت اچھا کورس لے گا. جب بھی کوئی نیا کورس شروع ہوتا ہے نا تو اسٹوڈینٹس کا تو وہ پہلا کورس ہوتا ہے نا موسٹلی، لیکن جو ہیلپرز ہوتے ہیں، جو گروپ انچارجز ہوتے ہیں، اسی طرح جو کوآرڈینیٹرز ہیں اور جو آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. ان کے پاس اس سے پہلے تجربے کی بہت ساری مٹی ہوتی ہے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جن اسٹوڈینٹس نے ان پانچ چھ چیزوں کو نظر میں رکھا، وہ حالات کی تبدیلی کا شکار ہوں، پریشان ہوں، مشکلوں میں پڑیں، الحمدللہ وہ چلتے ہی جاتے ہیں. ہوا آتی ہے چھک جاتے ہیں، ٹریفک آتی ہے پھنس جاتے ہیں، ہلکا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ان کورسز سے نکلتے نہیں ہیں. اور یہ سوچ کر کہ میں یہ کر نہیں پاؤں گی، اٹس ٹو مچ ٹائم ٹیکن، اور آئی ڈیڈنٹ تھنک اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم، میں نے تو سوچا تھا بس یہ تین گھنٹے چار گھنٹے کی بات ہے، لیکن اب تو یہ بعد میں بھی ٹائم مانگتی ہے. تو پھر اس وقت یہ بات سوچے، نہیں کروں گی کس کا نقصان ہوگا، چھوڑ دوں گی تو محروم کون ہوگا. اس کو چھوڑ کر جو کام کروں گی ان کی ویلیو کیا ہے، اور اب نہیں کروں گی تو کب کروں گی، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اور قرآن کی تعلیم کا معاملہ ہے ہی ایسا، اس کو آپ جتنی جلدی جلدی لے لیں گے نا اتنا آسان ہوتا جائے گا. وقت کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی اور کمزوریاں جسم میں بڑھیں گی. آج صحت بھی ہے، عافیت ہے، بچے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں. چھوٹے بچوں کو آپ بسکٹ کا پیک پکڑا کر بھی مطمئن کریں گی. جب یہ بچے سکول گوئنگ ہوں گے تو زیادہ مشکل ہوگا، پھر آپ کو بیچ میں ایک دفعہ بچے کو سکول چھوڑنے بھی جانا پڑے گا، تھوڑا مشکل ہو گیا نا. پھر ینگ بچے ہوں گے تو آپ کو اور مشکل لگنے لگے گا کہ ہائے اب بچے اکیلے، بچوں کو ٹائم، بچوں کی ٹیوشن، بچوں کے پروجیکٹس، ان کو لائبریری لے جانا. ہر دن اس کورس کو مشکل کرتا جائے گا اگر ابھی نہ کیا تو. اس میں مجھے وہی مثال یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص نے ایک درخت کاٹنا تھا، لیکن وہ سستی کا شکار تھا، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کرنے کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا. پھر ایک دن کسی عقل مند نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہر سال درخت کے ارد گرد ایک موٹی تہ بڑھتی جا رہی ہے نا، اس کا تنا چوڑا ہوتا جاتا ہے، یعنی درخت چوڑا ہو رہا ہے، یعنی ٹارگٹ بڑا ہو رہا ہے، اور ہر دن تمہارے کندھوں میں سے ہمت اور طاقت کم ہو رہی ہے. تو جتنی جلدی کرو گے نا آسانی سے کر لو گے. تو یہی بات میری آپ کے لیے اور اپنے لیے کہ ہدایت کو ڈیلے نہیں کرنا، اس سفر کو اختیار کریں تو آسانی آتی ہیں، اس کو چھوڑنے سے مشکلات آتی ہیں. گائیڈنس ڈیلیڈ، گائیڈنس ڈینائیڈ. آج موقع ہے کل نہیں رہے گا، اور سب سے بڑھ کے اگر موت آ گئی تو کیا کریں گے، پھر کیا ہوگا. اور انہی چیزوں میں رہ کر کام کرنا، یہ دنیا ایسے ہی رہے گی، چلتی چلاتی ہم نہیں ہوں گے. خود سے پوچھئے کیا میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور پھر اس وقت خود سے کہوں کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیا واقعی میری زندگی میں یہ چیز ہے. آپ دیکھیے دنیا کی کتنی اٹریکشنز ہیں نا ہمارے پاس، اور ہم ان اٹریکشنز کو پا کر کتنا کو خوش ہو لیں گے، آپ کتنا کو خوش ہوں گے. مثلا آج ویکینڈ کے بعد آپ کی پہلی کلاس ہے نا، آپ پہ رحم کھا کر آپ کو منڈے معاف کر دیا گیا، کیونکہ دیکھا گیا کہ ویکینڈز پہ اتنی سوشلائزنگ کہ وہ سنڈے کا دن جو ہے وہ اسی خوف میں ہی ہے کہ منڈے کو کلاس ہے. بہرحال آنے والے تو اس میں بھی آتے تھے ماشاءاللہ، لیکن آپ تھوڑے لاڈلے ہیں، ایسے ہی ہے نا. آپ کو ٹیوزڈے میں بلایا گیا، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آج صبح سے ابھی تک جو بھی جہاں آپ کی جو بھی جگہ ہے، اور یو ایس اے میں تو ابھی صبح ہوئی ہے، یو کے میں الحمدللہ اب آفٹرنون ہو گئی، پاکستان والوں کا ہو سکتا ہے شام شروع ہو گئی ہوگی، کوئی آسٹریلیا ملیشیا ادھر ادھر سے کر رہا ہوگا تو رات ہوگی، گھڑی تو چل رہی ہے، تو میں کیوں محروم رہوں؟ تو لہٰذا اپنے حوصلوں کو بلند کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بہت ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور سب سے بڑی دعا آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، یہ شوق کبھی ختم نہ ہو، کم نہ ہو بلکہ بڑھے، اور اس کو آسان درجے پہ لے کے چلے. دعاؤں کے ساتھ اتنا کافی ہے آج آپ کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی دوبارہ. جی آپ لوگ مائک لے لیجیے جو ایڈمنس موجود ہے روم میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر واسن جزا استاذہ جی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ساری باتیں پورے قرآن کے سفر میں ساتھ لے کے ان کو چلیں گے تو بہت آسانی ہوگی، اور ہمیشہ ہمارے لیے استاذہ جی کی باتیں جو ہیں وہ مشعل راہ بنتی ہیں اور ہم سیکھنے والے ہو جاتے ہیں. شوق اور لگن پڑا نا آپ لوگوں کا، اپنی نیتیں چیک کرتے رہیں گے، اور صبر تو الحمدللہ کلاس میں جب ہم چار گھنٹے بیٹھتے ہیں شروع سے ہی تو یہ ایک پریکٹس شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ پریکٹس آگے لے کے ہمیں چلتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ اس سفر میں چلتی رہیں گی. جیسے کہ آپ نے لکھا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں بدلنی پڑتی ہیں، اور الحمدللہ وہ چینج آنا شروع ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے نا، تو آپ لوگ اب اپنے گول بہترین رکھیں. آج کا لیسن جو تھا اس کو جا کے کلاس میں کے بعد کسی وقت دن کے کسی بھی حصے میں ایک ٹائم بنا لیں کہ ہاف آور میں نے جو اپنی کلاس کی تھی اس لیسن کو میں نے چیک کرنا ہے، نوٹس کو دیکھنا ہے، ریویژن کرنی ہے، جو دعائیں یاد کرنی ہے ریگولرلی اپنی دعائیں یاد کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا مس نہیں ہوگی. اور جب قرآن کا سفر ختم ہوگا تو دیکھیں آپ کے پاس دعاؤں کا بھی بہترین خزانہ اکٹھا ہو جائے گا جو آپ کو یاد ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں بہترین وقت بھی دیا اور ہر کام ان ٹائم کرنے کی توفیق بھی دی، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم سب کو اپنی کلاس میں وقت پہ آنا اور سارا ٹائم جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یوں کریں کہ اپنی کورس انچارج کو ای میل کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں وہ آپ کی یہ ہیلپ کر سکتی ہیں. کوشش کریں آہستہ آہستہ آپ کی اسپیڈ بڑھے، اور آپ کی رائٹنگ اسپیڈ جب تک صحیح نہیں ہوتی اپنے کورس انچارج کو ای میل کریں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کی ہیلپ کریں گی کہ آپ کو نوٹس ریکارڈنگ مل سکے اور آپ ان کو پھر گھر میں سن کے اور اپنے نوٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ نوٹس کمپلیٹ ہوں گے تو ہم اگلے سفر کے لیے چل سکیں گے. کورس انچارج آپ، ہم سارے ہی آپ کے کورس انچارج ہیں، لیکن آپ اس ای میل ایڈریس پہ ان شاء اللہ تعالی کریں گی تو آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. اور شروع میں جو آپ نے نوٹس لینے کا طریقہ لیا سیکھا تھا اس کو ضرور فالو کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی آپ کو فائدہ دے گی. اور پھر جب آپ لوگوں کے پاس ترجمہ اور تفسیر والا بھی قرآن ہوگا، احادیث کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ حدیث کو اس کے پن پوائنٹ لکھ لیجئے اور پھر اس کو اپنی تفسیر کے قرآن سے بھی آپ کنسرن کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ ہمارے پاس صحیح بخاری بھی ہونی چاہیے کہ بعض احادیث وہاں سے ہمیں مل سکتی ہیں. تو یہ جو طالب علم کا سفر ہے اس میں بکس کا ساتھ بہت ضروری ہے، تو بہت شوق سے اپنی بکس کو اپنے ساتھ رکھیں، اور جو بھی خرچ کریں گے تو دین کے راستے میں جب ہم علم سیکھتے ہوئے خرچ کریں گے تو وہ بہترین صدقہ جاریہ بھی ہوگا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی آپ لوگوں کا کوئسچن ہے اس سلسلے میں؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس آپس میں اپنی آئی ڈیز ایک دوسرے کی آئی ڈیز کو ایڈ کریں, ایک دوسرے سے فون نمبر لے لیں اور آپس میں اس طریقے سے رابطہ رکھیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس, وہ بھی آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا. یہ اس پہ پالٹک پہ یہ ہے کہ اس کے نیچے ہی آپ کو چینج دا نک نیم آئے گا, اس کو کلک کریں گے تو آپ اس کو چینج کر سکیں گے, یا ویب سائٹ پہ جا کے دوبارہ آپ اس کو دوسرا نک نیم آئی ڈی بنا لیں تو وہ آپ کا یہ پرابلم بھی حل ہو جائے گا. آپ کو اسٹوڈنٹ آئی ڈی بنانی ہوگی نا نائلا, ایسا ہی ہے؟ آپ یہ آپ کو بک کے حوالے سے جس چیز کا بھی کوئی بھی کنسرن ہے آپ اسی ای میل ایڈریس پہ ای میل کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جواب ملے گا, ٹھیک ہے؟ چاہے وہ انڈیا سے ہیں کہیں سے بھی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ یہاں پہ ای میل کر دیں, آپ لوگوں کا بکس پہ بھی جتنا کنسرن ہوگا وہ ساری چیزیں آپ کی یہاں پہ چیک ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.